الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين واشرف النبيين وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة ولا أعدائه مجمعين. محسنان اسلام کے سلسلے کی آج تیسری تقریر ہے حالات علماء پر، جس کا سلسلہ اس سال قائم ہوا. ویسے اس سے قبل سال گزشتہ حالات علماء ہی کے سلسلے میں 7 تقاریر ہو چکی تھیں، اور اس کے بعد شہید ثانی اور خواجہ نصیر الدین محقق طوسی کے حالات پر اس سال اس سے قبل 2 تقاریر اور ہوئیں. تو اس سال کی یہ تیسری اور حالات علماء کے سلسلے کی 10ویں گفتگو ہے، جس کے بارے میں میں نے گزشتہ منگل کو اعلان کیا تھا کہ گفتگو کا عنوان شیخ مفید کی ذات ہوگی. شیخ مفید شیعہ تاریخ کے ایک انتہائی اہم دور میں پیدا ہوئے اور ایک اہم ترین دور شیعہ تاریخ کا تھا جس میں شیخ مفید نے زندگی گزاری ہے. اور شیخ مفید جیسی عظیم الشان اور اعلیٰ صفات کی حامل شخصیت، جو اپنی تمام تر ذہانت اور فقہی مہارت اور اس زمانے کے سیاسی حالات کو سمجھنے کی بنا پر اس دور کے صاحبان ایمان کے بلا اختلاف قائد تسلیم کیے گئے، اور یہ منزلت ہوئی شیخ مفید کی کہ حتیٰ یہ کہ علماء اہل سنت کا یہ فقرہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں اس دنیا میں جس پر کسی نہ کسی انداز سے شیخ مفید کا احسان نہ ہو. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ایک انتہائی نازک دور تھا عباسی خلافت کا، جب شیخ مفید نے شیعوں کی قیادت کو سنبھالا اور مرجعیت ان کے ہاتھ میں آئی. اور وہ ایک ایسا عجیب و غریب دور تھا کہ جب مسلمانوں کے تمام فرقے آپس میں مناظرے میں لگے ہوئے تھے، شیخ مفید کی ذات سبب بنی کہ ایک جانب تمام اعتراضات کا جواب دیا جاتا رہا، اور دوسری جانب ٹھوس بنیادوں پر ایک ایسا کام ہو گیا جس کے نتیجے میں نجف کا حوزہ علمیہ قائم ہوتا ہے انہی کے شاگرد کے ذریعے سے. تو ایک طرف وہ علمی کام ہوا جس نے اس کے بعد آج تک شیعہ کو فائدہ پہنچایا، اور دوسری جانب اس دور کے حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ مفید نے عام فقہا کے برعکس مناظرے کے میدان میں بھی قدم رکھا اور شیعہ پر ہونے والے تمام تر اعتراضات کا جواب دیا تاکہ اس دور کے صاحبان ایمان کے عقیدے متزلزل نہ ہونے پائیں. شیخ مفید کا دور اس اعتبار سے اور زیادہ اہم دور تھا کہ اس دور میں بیک وقت مختلف عقائد کے اوپر مناظروں کا سلسلہ جاری تھا، اور فقط عقیدہ امامت ہی ایک ایسا عقیدہ نہ تھا جس کی بنیاد پر لوگ آل محمد کے ماننے والوں کے خلاف مناظرے کا میدان گرم کیے ہوئے تھے، بلکہ اس دور میں فلسفے کی ترقی کی وجہ سے عقیدہ توحید میں آل محمد کے ماننے والوں نے جن عقائد کو کلام معصوم کی روشنی میں اختیار کیا تھا ان پر بھی بے انتہا اعتراضات ہو رہے تھے. یہ شیخ مفید کی عظیم شخصیت ہے جس نے ایک طرف ان تمام اعتراضات کا جو مختلف مسائل پر ہو رہے تھے جواب دیا، اور دوسری جانب جیسا کہ میں نے عرض کیا علم فقہ کو اس انداز سے ایک نیا رنگ اور ایک نیا آہنگ دیا کہ اس کے بعد خود عباسی خلافت کے دارالحکومت میں، عباسی خلافت کے کیپیٹل میں اس انداز سے شیعت نے ترقی کی، اسی کے نتیجے میں ایک وہ دن آیا کہ عباسی خلیفہ کے دربار میں شیعہ عالم کے لیے ایک ایسی کرسی رکھی جاتی تھی کہ جو وزیر اعظم کی کرسی کے برابر تھی، اور جس کا تذکرہ میں شیخ طوسی کے حالات میں سال گزشتہ کر چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شیخ مفید کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے آئیں، اپنے دستور اور طریقے کے مطابق میں مختصر سا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں شیخ مفید کی زندگی کے کچھ اہم اہم واقعات کا۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک عام مجمع کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس قسم کی گفتگو فائدہ مند نہیں ہوتی ہے، لیکن فقط اس خیال سے کہ یہ ہماری تقریر کسی اعتبار سے نامکمل نہ رہنے پائے، ان چیزوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے جس کے لیے میں 5-7 منٹ کی آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ شیخ مفید کی زندگی پر ایک نظر اگر ہم ڈالیں تو اس انداز سے شیخ مفید کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے کہ شیخ مفید، جن کا اصل نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، چنانچہ یہ محمد ابن محمد ابن نعمان کہلاتے ہیں، ان کا لقب مفید ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ لقب انہیں کس نے دیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جسے ابن شہر آشوب نے نقل کیا کہ یہ لقب، جبکہ ان کا اصل نام محمد ہے، اس کے باوجود انہیں مفید کا لقب جو ملا تو یہ خود امام زمانہ کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اس زمانے کے بعض معتزلی اور اہل سنت علماء نے انہیں یہ لقب دیا تھا۔ اس سلسلے کی تفصیل انشاءاللہ تقریر میں آگے چل کے آئے گی۔ تو نام محمد ابن محمد ابن نعمان، اور شیخ مفید ہمارے علماء میں سے وہ عالم ہے کہ جن کا سلسلہ نسب 32 پشتوں تک محفوظ ہے، اور ان کے تمام آباء و اجداد کے نام کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب آخر میں اس ہستی تک پہنچتا ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا کا پہلا انسان ہے کہ جس نے عربی زبان میں گفتگو کی، یعنی عربی زبان کا موجد، عربی زبان کا واضع، عربی زبان کا بنانے والا۔ شیخ مفید انہیں کے نسل میں تعلق رکھتے تھے۔ محمد ابن نعمان ان کا لقب، مفید ان کا خطاب، مفید ان کا خطاب، اور ابن معلم ان کا لقب، کیونکہ ان کے والد معلم کہلاتے تھے، اس لیے اسی مناسبت سے ان کا خطاب پڑ گیا ابن معلم، اور ان کی کنیت ابو عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کے نام پر۔ شیخ مفید کی ولادت 11 ذی القعدہ سن 336 ہجری کو ہوئی، بعض روایات میں 338 ہجری لکھا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ 11 ذی القعدہ سن 336 ہجری کو شیخ مفید کی ولادت ہوئی، اور بغداد سے تقریباً 30-35 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا کہ جہاں شیخ مفید پیدا ہوئے۔ شیخ مفید نے 76 سال اس دنیا فانی میں گزارے، اور جب ان کی عمر کے 76 سال مکمل ہو رہے تھے، شب جمعہ تھی، اور سن 412 یا سن 413 ہجری کا سن تھا، اس وقت شیخ مفید نے بغداد کے قریب تازمین میں انتقال کیا، اور روایات کے مطابق جو تاریخ میں موجود ہے کہ سن 412 ہجری میں شیخ مفید کے انتقال کے بعد ان کے جنازے پر بغداد کے ایک میدان میں جس کا نام اشنان تھا نماز جنازہ پڑھی گئی، اور ان کے سب سے نمایاں ترین شاگرد سید مرتضیٰ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی، اور ان کے جنازے کے بارے میں کہا جاتا اس دور کی آبادی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 70,000 سے زیادہ صاحبان ایمان نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی، اور انہیں کازمین کے اندر دفن کیا گیا۔ البتہ اس کی تھوڑی تفصیل ہے کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے اختتام پر آئے گی۔ شیخ مفید کے اساتذہ کی فہرست میں 61 اہم ترین نام ہیں کہ جو تاریخ کی کتابوں پر موجود ہیں۔ 61 اساتذہ سے شیخ مفید نے علم حاصل کیا تھا، لیکن ان میں سب سے زیادہ نمایاں محمد ابن جعفر ابن قولیہ قمی ہیں، اور ان کے شاگردوں کے لیے ایک بڑی دورانی فہرست تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جن میں نمایاں ترین شاگرد سید مرتضیٰ، سید رضی ہیں، شیخ دوسی ہیں اور نجاشی ہیں، یہ ان کے شاگردوں میں ممتاز ترین اور نمایاں ترین شاگرد ہیں۔ شیخ مفید نے ایک جانب اپنے شاگردوں کی اتنی بڑی تعداد کو چھوڑا اور دوسری جانب 200 کتابوں کے مؤلف ہیں، 200 کتابیں ان کا ایک علمی سرمایہ اور علمی ذخیرہ ہے کہ جو اس امت کے حوالے یہ کر کے گئے۔ شیخ مفید کے بارے میں یہ تو مختصر سی کچھ گفتگو تھی، اب آئیے شیخ مفید کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ شیخ مفید وہ عالم ہیں کہ جن کے بارے میں تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاقی جملہ میں نے تقریر کی ابتدا میں عرض کیا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جن کے اوپر ان کا کسی نہ کسی طریقے سے احسان نہ ہو۔ علماء اہل سنت کا یہ فقرہ، خطیب بغدادی کا یہ فقرہ ہے کتابوں کے اندر کہ جس دن شیخ مفید کا انتقال ہوا اس دن ہم لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا اور ہمیں راحت محسوس ہوئی کہ ہاں آج ہم راحت و آرام میں آ گئے۔ شیخ مفید کی ذات، شیخ مفید کی ہستی ایک ایسی ہستی تھی کہ مذہب حقا کے ماننے والوں کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی مذہب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، جب تک کہ شیخ مفید زندہ تھے ہر ایک پریشان تھا، ہر ایک گھبرایا ہوا تھا۔ خود یہ فقرہ بتاتا ہے کہ شیخ مفید کے انتقال کے بعد ہمیں راحت حاصل ہوئی، ہمیں آرام ہوا، ہم نے سکون کی سانس لی۔ خطیب بغدادی کا یہ فقرہ ہے۔ علماء اہل سنت شیخ مفید کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ مناظرے میں ان کا کوئی مقابل نہ تھا، مناظرے میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہ تھا۔ نحیفاً، اگرچہ انتہائی کمزور قسم کے تھے، انتہائی لاغر قسم کے تھے، مگر علمی اعتبار سے اپنے زمانے کے امام تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کثیر الصدقات و عظیم الخشوع و کثیر الصلاۃ و الصوم، کہ انتہائی کثرت سے راہ خدا میں صدقہ دینے والے تھے، انتہائی خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے، اور انتہائی کثرت کے ساتھ نماز اور روزہ کرنے والے تھے۔ خود ان کے داماد کا فقرہ ہے کہ شیخ مفید رات کو سوتے نہ تھے سوائے چند لمحوں کے لیے تو نیند لیتے تھے، بس پلکیں جھپکتی تھیں، آنکھیں جھپکتی تھیں چند لمحوں کے لیے، اور اس کے بعد ساری رات یقام ہو یصلی و یطالع و یدرس و یتل القرآن، ساری رات اس حالت میں گزارتے تھے کہ یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، یا درس و تدریس میں مشغول ہیں، یا تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ساری زندگی شیخ مفید کی اسی انداز اور اسی طریقے سے گزری ہے۔ شیخ مفید کے بارے میں ایک اور اہم ترین اور نمایاں ترین بات جو ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ یہ وہ عظیم ترین عالم دین ہیں، یہ وہ عظیم ترین فقیہ ہیں، یہ وہ عظیم ترین مجتہد ہیں کہ جن کے نام امام زمانہ نے کم سے کم 3 خط لکھے ہیں۔ امام کے لکھے ہوئے 3 خط، امام کے خطوط کا نام اصطلاحاً توقی ہے، 3 توقی شیخ مفید کے نام امام زمانہ کی جانب سے پائی جاتی ہیں ہماری کتابوں میں، اور یہی وہ انتہائی ممتاز ترین عالم ہیں کہ جن کے انتقال کے بعد بغداد میں ان کی قبر پر امام کے خط میں امام کی طرف سے مرثیے کے 3 اشعار لکھے ہوئے پائے گئے۔ یہ خود شیخ مفید کی عظمت کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ کتنی عظیم ہستی تھی شیخ مفید کی، کتنا بلند مرتبہ اور مقام تھا شیخ مفید کا۔ اور اس کے بعد جب ہم ان جملوں کو دیکھتے ہیں جو شیخ مفید کے بارے میں امام نے استعمال کیے ہیں تو ان کی عظمت کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوتا ہے۔ ایک خط میں جو امام نے ان کے نام لکھا ہے، اس انداز سے امام آغاز کرتے ہیں، للاخ الصدیق والمولى الرشید الشیخ المفید محمد ابن نعمان ادام اللہ اعزازہ، امام لکھ رہے ہیں للاخ الصدیق، یہ میرے سچے بھائی کے لیے میں خط لکھ رہا ہوں، المولى الرشید، یہ ایک انتہائی صاحب عقل دوست ہے میرا، یہ امام لکھ رہے ہیں، شیخ مفید محمد ابن نعمان ادام اللہ اعزازہ، خدا ان کے اعزاز کو، خدا ان کی عزت کو ہمیشہ ہمیشہ باقی رکھے۔ یہ امام کے قلم سے فقرہ نکل رہا ہے، یہ امام تحریر فرما رہے ہیں۔ بیس ذوالحجہ سن 410 ہجری کو جب شیخ مفید کی عمر مبارک 74 سال کی تھی، امام کا دوسرا خط ان کے نام آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ خطوط موجود ہیں، اگر موقع ملا تو تقریر کے آخر میں ان خطوط کو میں پڑھ کے سناؤں گا، ویسے تاریخ کی کتب میں یہ خطوط موجود ہیں۔ دوسرا خط جو 23 ذوالحج سن 410 ہجری کو امام کی جانب سے شیخ مفید کے نام آیا، اس میں اس انداز سے امام ان کو مخاطب کرتے ہیں، من عبد اللہ المرابطت من عبد اللہ المرابطت الى سبیلہ، امام لکھ رہے کہ یہ خدا کے ایک بندے کی جانب سے ہے جو خدا کے راستے کو ملانے والا ہے، جو بندوں کو خدا کے راستے سے ملانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام اللہ علیک ایہا العبد الصالح، اللہ کا سلام ہو آپ کے اوپر اے عبد الصالح، الناصر للحق الداعی الیہ بکلمت الصدق، یہ شیخ مفید کی تعریف کر رہے زمانے کے امام کہ الناصر للحق اے حق کے مددگار، اے حق کی مدد کرنے والے، الناصر للحق اے حق کے مددگار، والداعی الیہ بکلمت الصدق، اور لوگوں کو سچے کلام کے ذریعے سے خدا کی جانب دعوت دینے والے، یہ شیخ مفید کا تذکرہ ہے امام کے قلم سے۔ اور اس کے بعد تیسری توقی جو رمضان، اب رمضان کے مہینے میں سن 412 ہجری کو امام کی جانب سے شیخ کے نام آئی، اس کا بھی یہی انداز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم، امام لکھتے ہیں شیخ مفید کے نام، بسم اللہ کے بعد کے سلام علیکم، ایہا الولی الصالح المخلص فی دین اللہ، اے صالح اور نیک دوست اور مددگار، دین خدا کی مدد کرنے والے، ہماری محبت میں کامل اترنے والے، یہ انداز ہے امام کا شیخ مفید کے نام خطوط میں۔ تو امام کے ان کلموں سے، امام کے ان خطابات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا بلند مرتبہ اور مقام ہوگا شیخ مفید کا۔ اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ مفید کے انتقال کے بعد رمضان سن 412 ہجری کی پہلی رات کو یہ خط امام کی جانب سے آتا ہے، اور شب جمعہ 3 رمضان سن 412 یا سن 413 ہجری کو شیخ مفید کے انتقال کے بعد خود امام کی تحریر میں شیخ مفید کی قبر کے اوپر یہ مرثیہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ لا صوت للنائی بفقدک فإنه یوم علی آل رسول عظیم وقد کنت غبت حدث السرا فالعدل والتوحید فیکا مقیم والقائم المہدی یفرح کلما تلیت علیک الدروس والعلوم، یہ تین مرثیے کے اشعار جو امام کے خط میں شیخ مفید کی قبر پہ لکھے نظر آتے ہیں، شیخ کے علمی مقام کو، شیخ کے محبت اہل بیت کو، اور امام کی نگاہ میں شیخ کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لا صوت للنائی بفقدک، کہ آج کوئی آواز دینے والا آواز نہ دے، اس لیے کہ آج کا دن آل رسول کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے، آج کا دن آل رسول کے لیے بڑی مصیبت کا دن ہے تیری جدائی کی وجہ سے۔ لا صوت للنائی بفقدک فإنه یوم علی آل رسول عظیم، آج تیری جدائی کی وجہ سے آل رسول پر ایک عظیم مصیبت کا دن ہے۔ وقد کنت غبت حدث السرا، اور تو قبر کی مٹی کے نیچے جا کے پوشیدہ ہو گیا ہے، لیکن فالعدل والتوحید فیکا مقیم، حالت یہ ہے کہ توحید اور عدل تیری ذات میں قیام کرنے والے ہیں، توحید اور عدل تیری ذات کے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ والقائم المہدی یفرح کلما، اور امام وقت امام عصر خوش ہوتے ہیں جب کبھی تلیت علیک الدروس والعلوم، تیرے سامنے مختلف درس و علوم کو پڑھا جاتا ہے، جب تیرے سامنے شاگرد آ کر علوم کو حاصل کرتے ہیں تو خود امام خوش ہوا کرتے ہیں، خود امام فرحت محسوس کرتے ہیں، یہ شیخ مفید کا مرثیہ ہے جو زمانے کا امام کہہ رہا ہے۔ تو اب انہی جملوں سے شیخ مفید کو جو خطاب کیا جا رہا ہے، للاخ الصدیق، امام اپنا بھائی کہہ رہے، المولا الرشید، امام اپنا دوست کہہ رہے، اور اس کے بعد پھر یہ امام کا مرثیہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ شیخ مفید کا مقام کیا تھا امام کی بارگاہ میں۔ لیکن شیخ مفید کا یہ مقام بارگاہ امام میں ان خدمات کی وجہ سے تھا، ان زحمتوں کی وجہ سے تھا، اور ان علمی کارناموں کی وجہ سے تھا جو اس مشکل ترین دور میں، اس مشکل ترین دور میں شیخ مفید نے بغداد کے شہر میں انجام دیے تھے۔ تو شیخ مفید کے بارے میں اب ان کی زندگی کے کچھ اہم ترین واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ شیخ مفید کا تعلق عراق کے شہر واسط سے تھا، اور وہاں سے شیخ مفید کے والد ہجرت کر کے بغداد سے 35 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں آ کے رہنے لگے تھے، اور وہاں وہ معلم تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ وہیں پر 11 ذی قعدہ سن 336 ہجری کو شیخ مفید پیدا ہوئے۔ شیخ مفید کی ولادت کے بعد شیخ مفید کے والد کو بڑی تمنا اور آرزو تھی کہ میرا بیٹا، میرا یہ بیٹا انتہائی بلند مقام پر پہنچے، علوم کو حاصل کرے، مختلف علوم و فنون کا ماہر بنے۔ وہ 35 میل پر جو چھوٹا سا گاؤں تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ شیخ مفید وہاں پہ رہ کر کسی علم و فن کے ماہر بنتے، اس لیے ان کے والد وہاں سے ہجرت کر کے بغداد تشریف لاتے ہیں، اور بغداد میں آنے کے بعد شیخ مفید مختلف اساتذہ کے پاس، مختلف معلموں کے پاس، مختلف علماء کے پاس بیٹھ کے علم دین حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ 61 ان کے استاد ہیں کہ جن کے نام تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور اس سے زیادہ جن کے نام تاریخوں میں نہ آ سکے وہ کتنے ہوں گے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اب شیخ مفید نے بغداد میں آنے کے بعد تعلیم دین حاصل کرنا شروع کی، اور روایت یہ ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد شیخ مفید کی جو ایک فطری ذہانت تھی، شیخ مفید کے اندر جو خداداد صلاحیت تھی، اور قدرت نے جس اہم ترین کام کے لیے شیخ مفید کا انتخاب کیا تھا اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ شیخ مفید علم فقہ تو حاصل کر رہے تھے اپنے ان استاد کے پاس جن کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا، محمد ابن جعفر ابن قولیاء قمی، لیکن علم کلام، یعنی علم کلام سے مقصد عقائد کا علم، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت اور عقائد، ان کا علم حاصل کرتے تھے وہ بغداد کے 2 علماء کے پاس، جن میں سے ایک کا نام تھا علی ابن عبداللہ اور ایک کا نام تھا ابن ابی یاسر۔ لیکن شیخ مفید کے علوم کو دیکھ کر، شیخ مفید کی ذہانت کو دیکھ کر ان کے اساتذہ بھی، ان کے استاد بھی عاجز آ جاتے تھے، اور بعض اوقات ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اپنے شاگرد کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ چنانچہ اس وقت ان کے استاد علی ابن عبداللہ نے، اور ایک روایت میں ہے کہ دوسرے جو استاد تھے ابن ابی یاسر نے، ان سے یہ کہا کہ تم جس قسم کے سوال کر رہے ہو اور جیسا تمہارا علم ہے، تو تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم علی ابن عیسیٰ رمانی کے پاس جا کے علم حاصل کرو۔ علی ابن عیسیٰ رمانی بغداد کے سب سے بڑے متکلم تھے، بغداد میں علم کلام کے سب سے بڑے عالم تھے۔ بغداد میں یہ جو کلام کا علم جس کی میں نے تشریح کی کہ جس میں عقائد کی گفتگو ہوتی ہے، پورے بغداد میں ان سے بڑا عالم اور کوئی نہ تھا۔ چنانچہ ان کے استاد نے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ، یقیناً ان کے پاس جا کے تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ ایک مرتبہ شیخ مفید تیار ہو گئے، مگر اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں کہ وہ کہاں درس دیتے ہیں، ان کا مکان کہاں ہے۔ ان کے استاد نے اپنے کچھ اور شاگردوں کو جو بغداد ہی کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ کر دیا کہ لے جاؤ، اور ان کو لے جانے کے بعد علی ابن عیسیٰ رومانی کا مکان دکھاؤ۔ اس وقت تک شیخ مفید محمد ابن محمد نعمان کہلاتے تھے، ان کا لقب مفید نہیں پڑا تھا۔ چنانچہ اب ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کو لے کے چلے، اور علی ابن عیسیٰ رومانی کے درس میں یہ حاضر ہوئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع ہے شاگردوں کا جو ان سے تعلیم حاصل کرنے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا۔ چنانچہ مجھے سب سے آخر میں جگہ ملی جہاں پہ جوتے وغیرہ رکھے جاتے تھے، اور پھر دستور کے مطابق، کیونکہ تمام دن ان کی نشست چلتی تھی، کچھ لوگ اٹھتے تھے، کچھ لوگ نئے آتے تھے، آہستہ آہستہ میں آگے بڑھنے لگا، آگے سے لوگ اٹھتے جاتے تھے، میں آگے بڑھنے لگا، اور علی ابن عیسیٰ رومانی کی اس نشست میں ان کا دن گزرا۔ پہلے ہی دن یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھتے بڑھتے جب میں بالکل قریب پہنچ گیا اس وقت میں نے دیکھا کہ علی ابن عیسیٰ رومانی کا غلام آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دروازے پر بصرے سے آیا ہوا ایک شخص کھڑا اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ علی ابن عیسیٰ رومانی نے پوچھا کہ کیا وہ علماء میں سے ہے؟ غلام نے کہا مجھے نہیں پتا، وہ تو فقط آپ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے۔ کہا کہ اچھا جاؤ اسے بلا کے لاؤ۔ اب وہ بلا کے لایا گیا، مہمان تھا، باہر کے شہر سے آیا تھا۔ علی ابن عیسیٰ رومانی نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پہلو میں بٹھایا۔ مختلف مسائل پر گفتگو ہونے لگی کہ اتنے میں ایک مرتبہ اس وقت بصرہ کے شخص نے ایک سوال کر دیا۔ میں یہ بتا دوں کہ یہ جو ہماری نشست ہے، آپ نے دیکھا کہ اس میں آج لاؤڈ بھی نہیں ہے، یہ فقط ایک بالکل نجی سی گفتگو ہے اور جس کے اندر نہ کسی پر کوئی اعتراض ہے نہ کوئی تنقید ہے، لیکن فقط تاریخ کے کچھ واقعات ہیں اور وہ بھی ان کے سامنے بتائے جا رہے ہیں کہ جو سب کے سب ہم عقیدہ ہیں، بغیر کسی پر اعتراض کیے ہوئے بس تاریخ کے اس واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ اس بصرے سے آنے والے نے ایک سوال کر لیا علی ابن عیسیٰ رومانی سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں حدیث غدیر کے بارے میں اور حدیث غار کے بارے میں؟ یہ تاریخ اسلام کے دو اہم ترین واقعات ہیں۔ حدیث غدیر و میدان غدیر کا معرکہ، من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان، اور حدیث غار وہ واقعہ کہ جب پیغمبر اسلام ہجرت کر رہے تھے اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے ایک ساتھی بھی تھے غار میں، تو اب ایک مرتبہ وہ بصرے والا سوال کرتا کہ حدیث غار اور حدیث غدیر ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ رومانی جواب دیتے ہیں کہ حدیث غار درایت ہے اور حدیث غدیر ایک روایت ہے، اور کبھی بھی روایت کو درایت پر ترجیح نہیں ہو سکتی۔ اب یہ روایت اور درایت علم حدیث کے دو مشکل ترین مسئلے ہیں۔ میں بہت ہی مختصر الفاظ میں اگر ان کی تشریح کروں تو یہ سمجھ لیجیے کہ روایت کہیں گے اس چیز کو کہ جو خالی سنی سنائی چیز ہے، اور درایت کہیں گے اس چیز کو کہ جو واقعہ پیش آیا، کوئی واقعہ پیش آنا، اور روایت فقط جس کے اندر کوئی جملہ ہو، کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی۔ تو اب ایک مرتبہ علی ابن عیسیٰ رومانی کہتے ہیں کہ حدیث غار ایک درایت ہے، یعنی ایک واقعہ، ایک چیز ہوئی تھی، اور حدیث غدیر ایک روایت ہے، اسے جملہ کہا گیا، کیا مطلب، کیا مقصد، یہ کچھ واضح نہیں، کیونکہ جو گفتگو کی جائے اس کے ہزاروں مطلب نکل سکتے ہیں۔ واقعہ پیش آ جائے اس میں تو جیسا واقعہ ہے بس وہی اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو حدیث غار جو ہے وہ درایت ہے، ایک واقعہ پیش آیا جو سب نے دیکھا۔ حدیث غدیر ایک روایت ہے، ایک جملہ کہا پیغمبر نے، اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے، 70,000 معنی ہو سکتے ہیں۔ اور روایت کا مقام ہمیشہ بعد میں ہے، درایت کا مقام ہمیشہ پہلے ہے، اس لیے حدیث غار کو حدیث غدیر پر ترجیح حاصل ہے۔ بس اتنا سننا تھا، وہ بصرے والا خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شیخ مفید کہتے ہیں ابھی ان کی جوانی ہے، بلکہ علمی اعتبار سے بچپنا ہے، بغداد میں نئے آئے ہیں، پہلا دن ہے کہ علی ابن عیسیٰ رومانی کے پاس پہنچے، لیکن کہتے ہیں کہ بس مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں صبر نہ کر سکا۔ ایک مرتبہ میں کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ایک سوال کروں۔ علی ابن عیسیٰ رومانی بغداد کا سب سے بڑا متکلم، بغداد کا سب سے بڑا عالم، ایک مرتبہ حیران ہو کے انہیں دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں اجازت ہے، پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ یہ فرمائیے کہ اگر کوئی شخص امام عادل کے خلاف جنگ کرے تو اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے؟ علی ابن عیسیٰ رومانی نے کہا کہ وہ کافر ہے، لیکن پھر فوراً کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد اپنی بات کو پلٹا اور کہا کہ کافر تو نہیں، فاسق و فاجر ہے۔ کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ علی کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ وہ ایک امام عادل تھے، مسلمانوں نے ان کی خلافت پر اتفاق کیا۔ کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ جو علی کے خلاف میدان جنگ میں آئے ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ؟ کہا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے ان کا قصور معاف ہو گیا۔ بس ایک مرتبہ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا علی ابن عیسیٰ رومانی کو کہ آپ کہتے ہیں توبہ کر لی تھی اور میدان جنگ میں ان کا آنا یا کو دیکھی بات، ان کا علی کے خلاف میدان میں آنا درایت اور ان کی توبہ روایت. اور آپ ہی نے کہا کہ درایت ہمیشہ پہلے روایت ہمیشہ بعد میں ہے. اب فرمائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں. بس ایک مرتبہ علی ابن عیسیٰ رومانی کو چپ لگی. شیخ مفید کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا اب جو وہ خاموش ہوئے تو کافی دیر تک خاموش رہے اور اس کے بعد مجھ سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تم کس کے پاس پڑھتے ہو اور کس کے شاگرد ہو. میں نے جواب دیا کہ میں علی ابن عبداللہ کا اور ابن ابی یاسر کا شاگرد ہوں. بس ایک مرتبہ وہ گھر میں گئے. تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے, ایک خط لا کر مجھے دیا اور کہا کہ یہ اپنے استاد کو پہنچا دینا. شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد پلٹ کے آیا, اپنے استاد کے پاس پہنچا اور کہا کہ آج آپ کی فرمائش کے مطابق میں گیا تھا علی ابن عیسیٰ رمانی کے درس میں اور انہوں نے یہ خط آپ کے لیے بھجوایا. میرے استاد نے خط کھولا, خط کو پڑھنا شروع کیا. ایک مرتبہ چہرے پر مسکراہٹ آئی, مسکرانے لگے اور اس کے بعد خط ختم کر کے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح آج وہاں کیا ماجرا پیش آیا. میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. کہا کہ اس خط کے اندر علی ابن عیسیٰ رومانی جیسی شخصیت نے جو بغداد کا سب سے بڑا عالم ہے تمہارے بارے میں تمہاری بے انتہا تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ یہ شخص تو یقیناً مفید ہے دین اسلام کے لیے اور دین کے لیے, لقب مفید اس نے تمہیں دیا. بتاؤ تو صحیح ایسا کیا واقعہ پیش آیا. میں نے پورا واقعہ سنایا. میرے استاد بھی مسکرائے اور کہا کہ آج سے تم مفید ہو گئے. یہی واقعہ بعض تاریخوں میں دوسرے انداز سے ہے, اگرچہ لفظ مضمون ایک ہے. وہ یہ کہ شیخ مفید کے بارے میں یہی واقعہ میں اس لیے اس واقعے کو تھوڑا بدل رہا ہوں کہ اس واقعے کے جو دوسرا واقعہ ہے اس کے آخر میں ایک ایسی چیز ہے جس سے شیخ مفید کی زندگی میں ایک اہم تبدیلی واقع ہوئی تھی. وہ یہ کہ بعض مورخین نے لکھا کہ نہیں, یہ علی ابن عیسیٰ رومانی کی صحبت کی بات نہیں تھی, در حقیقت یہ مسئلہ تھا عبد الجبار معتزلی, بغداد کے ایک انتہائی نمایاں اور نامور عالموں میں سے ایک عالم تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی آدمی کبھی اسے مناظرے میں شکست نہیں دے سکتا ہے. شیخ مفید ایک دن ان کے درس میں پہنچے تو وہاں یہی واقعہ پیش آیا کہ کسی نے سوال کیا حدیث غار اور حدیث غدیر کے بارے میں. عبد الجبار نے جواب دیا لفظ مضمون ہے کہ حدیث غار درایت یعنی ایک واقعہ ہوا آنکھوں دیکھی بات ہے اور حدیث غدیر ایک روایت ہے کانوں سنی بات ہے, اور آنکھیں کبھی آنکھوں دیکھی بات کو کانوں سنی بات کی وجہ سے نہیں چھوڑتا ہے, عاقل کبھی بھی کانوں سنی بات کو آنکھوں دیکھی بات پر ترجیح نہیں دیتا. بس شیخ کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ من کنت تو مولا کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے. کہا کہ ہاں یہ روایت تو موجود ہے. میں نے کہا یہ بتائیے کہ مولا کے معنی کیا ہے. کہا کہ اولا یعنی تمام مسلمانوں سے تمام انسانوں سے زیادہ برتری رکھنے والا. میں نے کہا کہ رسول کی یہ حدیث کا آپ کے نزدیک ثابت کہ یا علی عربوں کا عربی و سلموں کا سلمی, تیری جنگ میری جنگ ہے تیری سلو میری سلو ہے. کہا کہ ہاں تمام مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پھر صرف اتنا بتائیے کہ جو علی کے خلاف میدان جنگ میں آئے وہ علی سے لڑے یا رسول سے لڑے, آپ کا اس بارے میں کیا نظریہ. انہوں نے جواب دیا کہ بہرحال ہمارے پاس روایت پہنچی ہے کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی جو علی کے خلاف میدان میں آئے. بس میں نے یہی جواب دیا کہ توبہ کرنا کانوں سنی بات ہے, میدان میں دیکھنا آنکھوں دیکھی بات ہے, اور عاقل کبھی کانوں سنی بات کو آنکھوں دیکھی بات پہ ترجیح نہیں دیتا. اتنا سننا تھا بے اختیار وہ کھڑا ہو گیا اور آگے مجھے بلایا, مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ انت المفید حقا, بے شک تو مفید ہے, بے شک تیرا لقب مفید ہے. اس دل سے شیخ کا لقب مفید بڑا. تو اب روایت یہ ہے کہ جب عبد الجبار معتزلی نے گلے سے لگایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا تو جتنے لوگ وہاں بیٹھے تھے ایک مرتبہ سب ناراض ہو گئے. یہ طالب علم, یہ کل کا بچہ آج آیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ عبد الجبار معتزلی جیسا بغداد کا سب سے بڑا عالم اور اسے اپنے پہلو میں بٹھائے. عبد الجبار نے یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ سب لوگوں کو مخاطب کیا, کہا کہ تم ایک مرتبہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو کہ میں نے اسے کیوں اپنے پہلو میں بٹھایا ہے, تو ایسا تو کرو کہ اس نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دے دو, اس نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب دے دو, یقیناً میں اسے اس مقام سے دوبارہ نیچے اتار دوں گا. سارے کے سارے علماء ساکت ہو گئے, خاموش ہو گئے. یہ اطلاع عباسی خلیفہ کے وزیر کو مل گئی جس کا نام تھا سلطان اسد الدولہ. اس زمانے میں یہ وزیر جو تھا یہ خود محب اہل بیت تھا, یہ خود ایک مومن آل محمد تھا. آج جو اسے اطلاع ملی ایک نیا عالم بغداد میں ایسا آیا جس نے بغداد کے سارے علماء کو شکست دے دی ہے مناظرے میں, جو بے انتہا خوش ہوئے اور انہیں شیخ مفید کو ایک انتہائی قیمتی تحفہ بھجوایا اور اس کے بعد ان سے گزارش کی کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس شہر بغداد میں ایک ایسا مدرسہ قائم کریں کہ جہاں پہ اس دین حقا کی, جہاں پہ شیعت کی اور جہاں پہ شیعت کی فقہ کی تعلیم دی جائے. شیخ مفید کے لیے یہ مناظرے میں کامیابی سن کر ایک گھوڑا بھجوایا جس کی زین اور لگام سونے کی تھی, 100 دینار بھجوائے لیکن 100 دینار بادشاہی, اور بادشاہی دینار اس زمانے میں عام دینار سے 10 گنا زیادہ قیمت رکھتا تھا, اور ایک غلام بھجوایا اور شیخ سے گزارش کی, درخواست کی کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اتنے بڑے عالم ہیں یہاں پہ ایک مدرسہ قائم کریں جس کے اندر لوگوں کو دین کے علم کی تعلیم دیں. اس لیے کہ جیسا کہ میں نے اس سے قبل بتایا کہ اس شیخ مفید سے پہلے جو علماء تھے ان کا مرکز قم تھا, بغداد کیپیٹل ہے, بغداد عباسی خلافت کا مرکز ہے, یہاں ساری دنیا کے مسلمان آتے ہیں لیکن یہاں پہ کوئی شیعہ مدرسہ نہیں. شیخ مفید سے کہا آپ یہ مدرسہ کیوں نہیں قائم کرتے ہیں, اور پھر یہ وعدہ بھی کیا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کہ روزانہ شاگردوں کے لیے 10 من روٹیاں اور 5 من گوشت بھجوایا جاتا تھا تاکہ جو شاگرد علم دین حاصل کرنا چاہیں ان کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو. تو اب یہ واقعہ شیخ کو مفید کا لقب بھی دلواتا ہے اور سبب بنا کہ حکومت کے ایک وزیر کی توجہ شیخ کی جانب ہوئی, جس کے نتیجے میں بغداد میں صحیح معنوں میں پہلا شیعہ مدرسہ قائم ہوا جس میں شیخ نے تعلیم دینا شروع کی. اور اس مدرسے کی برکت کیا تھی, اس مدرسے کا مقام کیا تھا, اس مدرسے کی اہمیت کیا تھی معصومین کی نگاہ میں, میں ایک بہت ہی پرانا واقعہ بار بار کا آپ کا سنا ہوا واقعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ واقعہ بار بار کا سنا ہوا ہے مگر عجیب سا لگے گا کہ شیخ کے حالات بیان ہو اور وہی واقعہ بیان نہ ہو. کہ شیخ مفید نے اس مناظرے میں کامیابی کے بعد, اب شیخ کی شہرت ہو گئی بغداد کے اندر اور شیخ نے ایک مدرسہ قائم کیا محلہ سرخ کی ایک مسجد کے اندر. محلہ سرخ بغداد کا وہ محلہ تھا جہاں زیادہ تر آل محمد کے ماننے والے رہتے تھے. شیخ مفید نے لوگوں کو تعلیم دین دینا شروع کی. ایک رات کو شیخ سو رہے ہیں, خواب کی حالت میں دیکھا کہ جناب سیدہ آتی ہے اس حالت میں کہ امام حسن اور امام حسین ساتھ ساتھ ہیں, دونوں کی بچپنے کی کیفیت ہے. شیخ کے قریب آئی, شیخ نے دیکھا میں مسجد میں بیٹھا ہوں درس دے رہا ہوں. شہزادی قریب آئی, شیخ کے سامنے بیٹھی, دونوں بچوں کو آگے بڑھایا, کہا یا شیخ علم حمل فقہ, ان دونوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. اور بس شیخ کی آنکھ کھل گئی, یہ منظر شیخ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا. ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, ساری رات روتے رہے, مجھ سے کیا تفسیر ہو گئی ہے, یقیناً کوئی نہ کوئی خطا ہوئی ہے, خواب تو غلط ہو نہیں سکتا, اس میں 3 معصوم آئے ہیں جبکہ روایت ہے کہ ایک معصوم بھی کسی خواب میں ہو تو وہ غلط نہیں ہوتا, 3 معصوم آئے ہیں لیکن یہ خواب صحیح کیسے مانوں, بھلا میں اور حسن و حسین کو تعلیم دینے کا خیال میرے دل میں آئے, یہ میری کون سی غلطی ہے جس پر شہزادی نے اس طرح کے متنبع کیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے اپنے علم پر غرور ہو گیا ہو, کہیں ایسا تو نہیں میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی ہو. تمام رات تڑپتے ہوئے گزاری, اگلا دن آیا, شیخ سے مسجد میں جایا نہیں جا رہا ہے, مگر کیا کریں, طالب علموں کو علم دین کی تعلیم دینا یہ بھی ایک فریضہ تھا شیخ کا. بہرحال باطل ناقاص کا آئے, مدرسے میں بیٹھے درس دینا شروع کیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ بغداد کی ایک انتہائی شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون تشریف لا رہی ہیں. ان کا نام بھی ان خاتون کا نام تھا فاطمہ بنت حسین, یہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے 2 بچے ہیں. بالکل اسی مقام پر آ کر بیٹھی جہاں رات کو شیخ نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا تھا, اسی انداز سے دونوں بچوں کو آگے بڑھایا اور وہی فقرہ ادا کیا, یا شیخ علم حمل فقہ, اے شیخ میری خواہش ہے کہ تم میرے ان 2 بچوں کو علم فقہ کی تعلیم دو. شیخ مفید سمجھ گئے کہ یہ 2 بچے ہیں جن کے بارے میں شہزادی رات کو آ کر مجھ سے خواہش ظاہر کر گئی, مجھے حکم دے گئی کہ انہیں تعلیم دلوانا ہے. یہ دونوں سادات سے تعلق رکھتے تھے, چنانچہ شیخ نے دونوں کو تعلیم دی اور ایسی تعلیم دی کہ ان میں ایک سید مرتضیٰ بنے جن کو مولا نے علم الہدیٰ یعنی ہدایت کا علم قرار دیا اور ایک سید رضی بنے جنہوں نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب میں امیر المومنین کے خطبات کو جمع کیا اور جن کے بارے میں پوری تقریر کر چکا ہوں سید مرتضیٰ اور سید رضی کے بارے میں. یہ شیخ کے مدرسے کی عظمت تھی, یہ شیخ کے مدرسے کی منزلت تھی کہ شہزادی خاص میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے شیخ میرے ان دو بچوں کو تعلیم دو. یہ مقام ہے شیخ کے مدرسے کا بارگاہ امام میں, بارگاہ معصومین میں. اور خود شیخ کا مقام کیا ہے بارگاہ معصومین میں؟ ایک پرانا واقعہ جو سید مرتضیٰ کی تقریر میں آیا ہے پھر دہرا دینا چاہتا ہوں بہت مختصر, کہ سید مرتضیٰ شیخ مفید کے شاگرد ہیں لیکن ہمارے جو دینی مدارس ہیں اس میں شاگرد اور استاد ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی بات میں شاگرد کا فتویٰ استاد سے مختلف ہو تو شاگرد اپنے فتوے کو فقط استاد کی خاطر چھوڑ دے. جب ایک مرتبہ ان دونوں میں ایک اختلاف ہو گیا تھا, وہ مشہور واقعہ کہ سید مرتضیٰ کے گھوڑے کی زین پر کتے نے آ کے پیشاب کر دیا. شیخ مفید نے یہ منظر دیکھا, سید مرتضیٰ کو خبر دی کہ یہ زین نجس ہو گئی ہے اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس پر کتا پیشاب کر رہا ہے. سید مرتضیٰ نے جواب دیا کہ آپ کی بات اپنی جگہ صحیح ہوگی, میرا فتویٰ یہ ہے کہ نجاست کے لیے کم سے کم دو عادل ہونا چاہیے, آپ فقط ایک عادل ہیں, اس لیے میں آپ کی بات پر یقین کر کے اسے نجس نہیں سمجھ سکتا ہوں. اختلاف بڑھا, یہ طے پایا کہ خود امیر المومنین سے جا کے اس مسئلے کے حل کو حاصل کیا جائے. دونوں ایک مرتبہ پہنچے نجف اشرف میں. اس زمانے میں نجف ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, نجف کے اندر اس زمانے میں ایک مختصر سی آبادی تھی. دونوں نجف کے اندر پہنچتے ہیں اور اس کے بعد تین مختلف روایتیں ہیں. ایک پرچے پہ یہ مسئلہ لکھ کے زری اقدس میں ڈالا گیا. ایک روایت یہ ہے کہ جب اگلے دن یہ پہنچے زری کے قریب استاد و شاگرد تو دونوں نے زری سے امیر المومنین کی آواز کو سنا اور میرے مولا نے فقرہ ارشاد فرمایا. دوسری روایت میں ہے کہ نہیں, ایک وہی کاغذ جس پہ مسئلہ لکھا گیا تھا وہ زری کے باہر آ گیا اور اس کے پیچھے امیر المومنین کا یہ فقرہ تھا کہ الحق مع ولدی والشیخ مقتمدی, اس مسئلے میں حق میرے بیٹے سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے مگر شیخ مفید بھی میرا معتمد ہے, اس پر مجھے پورا بھروسہ ہے, اس پر مجھے پورا اعتماد ہے, اس پر میرا پورا پورا بھروسہ ہے میرے مولا کا فقرہ. اور تیسری روایت یہ ہے کہ رات کو دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ امیر المومنین خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں شیخ مفید سے کہ یا شیخ انت معتمدی والحق مع ولدی, اے شیخ اس مسئلے میں حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے مگر تجھ پر بھی مجھے پورا پورا بھروسہ یقین ہے. تو اندازہ کریں شیخ کے مدرسے کا وہ مقام کہ شہزادی آتی ہیں اور آ کر اپنے ان دونوں بیٹوں کے بارے میں خواہش ظاہر کرتی ہیں کہ اس مدرسے میں تعلیم حاصل کریں, اور خود شیخ کا یہ مقام کہ امیر المومنین انہیں معتمد قرار دیتے ہیں کہ میرا تجھ پر پورا پورا بھروسہ ہے. اور پھر شیخ کی عظمت کا اندازہ اس واقعے سے اور کیا جا سکتا ہے جو شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہو, مشہور واقعہ ہے مگر پھر بھی بتانا ضروری ہے. بغداد کی اسی مسجد میں جہاں شیخ روزانہ تعلیم دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو, بغداد کی اسی مسجد میں شیخ مفید بیٹھے. اتنے میں قریب کے کسی گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آتا اور شیخ کو سلام کر کے مسئلہ پوچھتا کہ ہمارے گاؤں میں ابھی ایک عورت کا انتقال ہو گیا, اس کے پیٹ میں زندہ بچہ موجود, ہمارے گاؤں والوں میں اختلاف ہو گیا, کچھ کہتے ہیں کہ میت کی بے حرمتی حرام ہے اس لیے اس کی حالت میں اس عورت کو دفن کر دو, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کی جان بچانا واجب ہے اس لیے میت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو باہر نکالو. اب سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کریں, بتائیے آپ کا فتویٰ کیا ہے. شیخ مفید بہرحال کتنے ہی بڑے عالم ہوں تھے تو غیر معصوم, پتا نہیں اس وقت ذہن میں کیا خیال تھا, بس اتنا کہہ دیا کہ جاؤ اور اسی حالت میں اس عورت کو دفن کر دو, اتنا کافی ہے اس شخص کے لیے. شیخ مفید کا فتویٰ گیا, اب قیل و قال کی گنجائش کہاں, اب بحث و مباحثے کا مقام کہاں, فوراً واپس پلٹا چلا گاؤں کے قریب پہنچا. گاؤں کے قریب پہنچا تو اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے اسے کوئی آواز دے رہا ہے, رکا تو دیکھا کہ گھوڑے سوار آ رہا ہے, قریب آیا اور کہا کہ شیخ کا فتویٰ اب یہ ہے کہ بچے کو ماں کا پیٹ تیاگ کر کے بچے کو نکالا جائے اور اس کے بعد ماں کو دفن کیا جائے. اس نے اسی پر عمل کیا, چند دنوں کے بعد پلٹ کے شیخ کے پاس گیا اور جا کے بتایا. کہ جس طرح آپ نے بعد میں گھوڑے سوار کو بھیج کر حکم دیا تھا اسی کے مطابق میں نے عمل کیا ہے. شیخ حیران ہو کر کہتے ہیں کون گھوڑے سوار؟ کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں وہ مسئلہ میں نے مسجد میں پوچھا تھا, آپ نے کہا تھا کہ ماں کو اسی حالت میں دفن کر دو کہ بچہ پیٹ میں ہے, لیکن بعد میں آپ کی طرف سے راستے میں گھوڑے سوار ملا اور اس نے کہا کہ نہیں پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا جائے. ہم نے اس بات پہ عمل کیا جو آپ نے بعد میں کہلوائی تھی. شیخ مفید سمجھ گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے میری غلطی پر مجھے متنبہ کیا ہے, یہ کون ہے کہ جس نے میری غلطی پر مجھے پکڑا ہے. بے اختیار کہنے لگے اے شیخ اب تیرا ذہن اب تیرا دماغ اس قابل نہ رہا کہ تو فتویٰ دے سکے, ایسی بڑی بڑی غلطیاں تو اس سے ہو جاتی ہیں کہ ایک مسلمان کا قتل ایک مسلمان کی موت تیرے ہاتھ سے ہو جاتی, آج سے فتویٰ دینا بند کر دیا. شیخ مفید نے روایت میں یہ ہے کہ شیخ مفید نے فتویٰ دینا بند کر دیا, اب میں اتنی بڑی ذمہ داری برداشت کرنے کو تیار نہیں, ایک مسلمان کا قتل میرے ہاتھ سے ہوتے ہوتے رہ گیا. چند دن گزرے امام کی جانب سے شیخ کے نام ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ اے شیخ فتویٰ دینا بند نہ کرو, فتویٰ دینا تمہارا کام ہے اور تمہاری غلطی کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے. رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو شیخ مفید جواب دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا مدرسہ چل رہا ہے جہاں سے سید مرتضیٰ جیسے عالم نکلے, جہاں سے سید رضی جیسے عالم نکلے, جہاں سے شیخ دوسی جیسے عالم نکلے. چنانچہ شیخ مفید کے بارے میں تاریخ میں اور کئی واقعات ہیں, ان کے کئی مناظرے ہیں, لیکن مجھے افسوس ہے کہ موجودہ حالات کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا کہ بے شک اس وقت مائک نہیں ہے, بے شک اس وقت کہیں اور آواز نہیں جا رہی, لیکن پھر بھی میں اس قابل نہیں پاتا کہ وہ واقعات آپ کے سامنے پیش کروں. حتیٰ یہ کہ تاریخوں میں ہے کہ خود خلیفہ ثانی سے ایک مرتبہ خط میں ان کا مناظرہ ہوا اور ایسا زبردست مناظرہ ہوا کہ جس کے اندر کافی دیر تک یعنی تقریباً چار صفحے تاریخ کی کتابوں میں فقط اس گفتگو سے بھرے ہوئے ہیں جو آمنے سامنے شیخ کی ہوتی رہی, لیکن میں اسے بیان کرنے سے اپنے آپ کو قاصر پا رہا, حالات اجازت نہیں دیتے کہ پوری تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا جائے, لیکن اس کے باوجود شیخ کے مناظرے ہر گروہ سے ہیں. چنانچہ مشہور واقعہ ہے بغداد کا واقعہ کہ وہاں ایک ایسا شخص آ گیا جو بالکل ملحد تھا, ایک ایسا شخص آ گیا کہ جو بالکل خدا کو نہیں مانتا تھا, اور سب سے بڑی اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ کوئی دلیل نہیں رکھتا تھا اور کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا, بس کہتا تھا کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے, میری عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ کوئی خدا ہوگا, میں نہیں مانتا اس چیز کو کہ کوئی خدا ہوگا, بس یہ کائنات بنی اور چل رہی ہے. اب لا کر اس کے سامنے قرآن پیش کریں, قرآن کو نہیں مانتا, حدیث پیش کریں, حدیث کو نہیں مانتا. غرض یہ کہ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ کائنات خود بخود چلے, ہر چیز کا بنانے والا ہونا چاہیے, ہاں میں اس بات کو نہیں مانتا, اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ہی نہیں نکالتا جس کی بنیاد پر اس کی پکڑ ہو سکے. سنا کہ اس کا فتنہ ایک بڑا فتنہ بن گیا, اگرچہ عام لوگوں پر اتنا اثر نہیں ہوا, لیکن اسے تو یہ کہنے کا موقع مل رہا تھا کہ دیکھو پورا شہر بغداد ہے, ہزاروں اس کے اندر عالم ہیں, اتنے سارے اپنے آپ کو دین اسلام کے نمائندہ کہلوانے والے ہیں, مگر کوئی مجھے خدا کے بارے میں قائل کر کے نہیں دے رہا ہے, اسلام اور رسول سے بات کی چیز ہے. اس دور کا جو وزیر تھا اس نے ایک مرتبہ شیخ مفید سے درخواست کی کہ بھائی سب عالم اس وقت ہار مان چکے ہیں, آپ ہی کسی طرح اس فتنے کا مقابلہ کریں. شیخ نے جواب دیا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا جواب دیا جائے, جو آدمی کچھ ماننے کو تیار نہ ہو, جو آدمی اپنی زبان کو حرکت دینے کو تیار نہ ہو, اس کو جواب دے تو کیسے دیں. کہا کہ بہرحال اب آپ ہی ہیں کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں, ورنہ یہ تو روزانہ دربار میں آتا ہے اور انل اعلان کہتا ہے کہ کوئی مسلمان آج تک مجھے قائل نہ کر سکا. اب دربار ہے جہاں چاروں طرف کے غیر مسلم ممالک کے سفیر ہوتے ہیں, بہرحال مسئلہ تو اپنی جگہ ہے, ایک آدمی اعلان کر رہا ہے اور واقعان اس کو قائل نہیں کر پا رہا, قائل تو اس وقت کرے کہ جب وہ اپنی زبان سے کچھ مانے, وہ کبھی کچھ مان کر ہی نہیں دیتا ہے, اس قسم کا آدمی ہے کہ اگر آپ پوچھیں دو جمع دو تو وہ کہتا ہے تین, یعنی کوئی بات وہ صحیح طور پر مانتا ہی نہیں ہے اور روزانہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے کوئی جواب دینے والا نہیں ہے. شیخ مفید نے کہا کہ اچھا اگر آپ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس مسئلے میں حصہ لیتا ہوں اور آ کر کوشش کرتا ہوں کہ اس کو کسی طریقے سے قائل کروں. قائل کیا ہونا ہے, اس کی زبان سے کوئی فقرہ نکلوانا ہے, اور وہ اتنا ہوشیار آدمی کہ اپنی زبان سے کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. بہرحال شیخ مفید دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچنے کے بعد کہا کہ تو نے ان سب کا مقابلہ کیا اور تیرا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے کوئی تجھے جواب نہ دے سکا, تو ٹھیک ہے کل انشاءاللہ میں وقت پر پہنچوں گا اور تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا, لیکن دیکھ بالکل ٹھیک ٹھیک وقت میں پہنچ جانا, ایسا نہ ہو کہ اب گھبرا کر تو یہاں سے فرار ہو جا, دربار کو چھوڑ دے, یہاں واپس نہ آ. اس نے ایک مرتبہ اطمینان سے کہا میرے فرار ہونے کا امکان نہیں ہے, مجھے تو آپ کی جانب سے خطرہ ہے, جب اتنے سارے کوئی جواب نہ دے سکے تو آپ کہاں سے جواب دیں گے. شیخ نے کہا کل دیکھیں گے کہ کون فرار ہوتا ہے. اگلا دن آیا, اب شیخ کو اس انداز کی گفتگو کرنا پڑی اس لیے کہ آدمی ایسا تھا اور اس کی عقل ایسی تھی اور یہ اس کی زبان تھی کہ کچھ زبان سے مانتا ہی نہ. اگلا دن آیا, وقت آ گیا جس پر شیخ مفید کو دربار میں پہنچنا, لیکن دیکھا کہ شیخ مفید دربار میں نہیں آئے. اب تو کہ کل شیخ مفید اسے فرار ہونے کا تانا دے کے گئے تھے اس لیے اسے موقع مل گیا. ایک مرتبہ چاروں طرف مسکرا مسکرا کے دیکھنے لگا, مسلمانوں دیکھا کسے میرے مقابلے سے لے کے آئے, مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں کہیں بھاگ نہ جاؤں, لیکن میں بھاگا یا وہ بھاگا, دیکھو اتنا وقت گزر گیا اب تک وہ پلٹ کے نہیں آیا. یہ شیخ مفید کا واقعہ, یہاں تک کہ کافی دیر کے بعد شیخ مفید آئے اور اتنی دیر میں سارا دربار پریشان ہے اور شرمندہ. اگر شیخ کو نہیں آنا تھا تو کل اتنی باتیں کر کے کیوں گئے تھے, کل اتنی ساری گفتگو کر کے کیوں گئے تھے, اب کتنی ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے. بہرحال شیخ آئے اور کافی دیر کے بعد آئے, ایک مرتبہ اس کے سامنے پہنچے, اس نے دیکھتے ہی کہا کہ کہاں رہ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے, بڑی دیر کے بعد آ رہے ہو. کہا کہ میں تو وقت پہ پہنچ جاتا, لیکن جب میں چلا اور دریا کے قریب پہنچا, دریا کے کنارے سے میں آ رہا تھا تو دریا میں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, ایسا منظر تھا کہ میں حیران ہو گیا, میں پریشان ہو گیا, میرے قدم آگے نہ بڑھے. وہ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ بتاؤ تو صحیح کیا منظر دیکھا. کہا میں نے دیکھا دریا میں ایک کشتی چل رہی ہے جس میں کوئی ملاح نہیں ہے, کوئی چلانے والا نہیں ہے, وہ ایک کنارے پہ جاتی ہے مسافروں کو اٹھاتی ہے, دوسرے کنارے پر اتارتی ہے, یہاں سے مسافر اٹھاتی ہے وہاں لے جاتی اتارتی ہے. بس یہ جو منظر میں نے دیکھا کہ کوئی چلانے والا نہیں, کوئی کشتی کے اندر بیٹھا ہوا نہیں, تو میں بڑا حیران ہوا یہ کشتی کیسے چل رہی. اس نے سنا ایک مرتبہ قہقہ لگا کے ہنسا, بے اختیار اس کی زبان پہ یہ بات آ گئی کہ مسلمانوں کسے تم میرے مقابلے میں لے کے آئے ہو, جو اتنا احمق و بے وقوف ہے کہ ایک ایسی بات کہہ رہا جو ممکن نہیں, بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کوئی چلانے والا موجود نہ ہو تو کشتی خود بخود یہاں سے وہاں جائے اور مسافروں کو لے کے آ جائے. بس شیخ کو اس کی زبان سے یہی فطرہ ادا کروانا تھا. ایک مرتبہ پلٹ کے کہا کہ اے شیخ تو مجھے احمق کہہ رہا ہے, لیکن یہ بتا کہ تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے, جب تو ایک کشتی کے بارے میں یہ نہیں تصور کر سکتا کہ بغیر کسی چلانے والے کے ادھر سے ادھر آئے اور مسافروں کو لے کے جائے, تو اتنی بڑی کائنات کے بارے میں کیسے تو یہ خیال کر رہا ہے کہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہوگی. روایت یہ ہے کہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ آج تک کسی نے اس طریقے سے مجھ سے مناظرہ نہ کیا تھا, میں نے تمہاری بات مانی, واشھد ان لا الہ الا اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اس انداز سے شیخ کو مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. کبھی اس قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو اتنی احمقانہ بات کرتے ہیں اور شیخ آگے بڑھ بڑھ کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ مسئلہ کہ ماحول ایسا ہے کہ آل محمد کے ماننے والوں کو لوگ اتنی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں کوئی مناظرے میں شکست بھی کھاتا تو فوراً بس زبانی پر اتر آتا, فوراً توہین پہ اتر آتا شیخ کو ان کا بھی مقابلہ کرنا. چنانچہ شیخ کا ایک بڑا مشہور و معروف مناظرہ, اس زمانے کے ایک عالم تھے ابو بکر باقلانی. باقلا عربی میں سبزی کو کہتے ہیں اور اس سبزی کے پکانے والے کا نام ہے باقلانی, کیونکہ ان کے والد خود ایک زمانے میں باورچی تھے اور سبزیاں پکایا کرتے تھے, اس لیے باقلانی کے نام سے مشہور تھے. لیکن یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی, یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی, عام طور پر انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. ایک مناظرہ ہوا ان کا ابو بکر باقلانی سے, مناظرہ بڑا طولانی بھی ہے اور ذرا خشک موضوع ہے. ابو بکر باقلانی اس نظریے کا قائل تھا کہ جو نظریہ جبر کا نظریہ, یعنی خدا جو چاہے کر سکتا, جھوٹ بھی بول سکتا, خدا یہ بھی کر سکتا ہے کہ سارے پیغمبروں کو جہنم میں ڈال دے, خدا جو کرے وہی صحیح. اور شیخ مفید اور ہمارے جتنے علماء سب عقیدہ عدل کے قائل ہیں کہ نہیں, خدا بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا, غلط کام خدا بھی کرے تو برا. تو بس ایک مرتبہ ایک مناظرہ ہوا ابو بکر باقلانی کا اور شیخ مفید کا. ایک مرتبہ شیخ مفید نے ابو بکر باقلانی کو اس کے اندر شکست دے دی اور اس کے پاس کوئی جواب نہ رہا. آخر ایک مرتبہ اپنی پریشانی کو اپنی جھیل کو اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے فقط اتنا کہا کہ الحمدللہ فی ملک ہی ما یشاء, کہ تمام تعریفیں اور خدا کی کہ جسے یہ اختیار کہ اپنی حکومت میں جو چاہے کرے. شیخ نے فوراً پلٹ کے جواب دیا سبحانا من تنزع عن اللغو والفحشاء, پاک ہے وہ ذات جو کوئی بےعودہ اور غلط اور کبھی کام نہیں کرتی. ایک مرتبہ ابو بکر باقلانی نے سنا اور فوراً کہا کہ القا فی کل قدر المعرفہ, ایسے تو کیسا کیا ہر علم کی دیکھ میں تیرے لیے کوئی تفدیر کوئی چمچہ کوئی پیالہ وغیرہ ہے؟ القا فی کل قدر المعرفہ, کیا تیرے لیے ہر دیکھ کے اندر کوئی نہ کوئی چمچہ ہے, کوئی نہ کوئی ہر دیکھ کے اندر تیرا کوئی نہ کوئی چمچہ موجود ہے کوئی تفدیر موجود ہے؟ شیخ مفید سے اس قسم کی گفتگو کی. فوراً ایک مرتبہ شیخ مفید پلٹ کے کہتے ہیں نیم ما تمثلت بے ادوات ابھی, تو نے بڑی اچھی مثال دی اور بے شک تجھے چمچے اور تفدیر ہی کی بات کرنا چاہیے تھی, اس لیے کہ تیرے باپ نے ساری زندگی انہی آلات کو استعمال کیا اور ساری زندگی تیرے باپ نے اسی آلات کے ساتھ کام کیا. تو اگر ان چیزوں کو یاد نہ کرے گا تو کون یاد کرے گا؟ بس ایک مرتبہ جو ابو بکر باقلانی کا ارادہ تھا کہ میں اپنی شکست اس انداز سے چھپا لوں, ایک مرتبہ ساری کی ساری محفل یہ سنتے ہی پہ پہا لگا کے ہنس پڑی. ابو بکر باقلانی ہی کے بارے میں شیخ مفید کا ایک اور واقعہ مشہور. ایک مرتبہ شیخ مفید اس مقام سے گزرے جہاں پر وہ بیٹھا تھا, اس کو دیکھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے آنے لگی. اس نے شیخ مفید کو آتا دیکھا فوراً قرآن کی ایک آیت پڑھی بس یا حکم الشیطان, تمہارے پاس شیطان آیا. قرآن کی آیت پڑھی, اب آیت قرآن ہی پڑھ رہا, شیخ نے سنا پھر فور جواب دیا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین, ہم شیطان ہمیشہ کافروں کے پاس بھیجا کرتے ہیں, کہ اگر تو نے مجھے شیطان کہا ہے تو تو بھی دیکھ لے کہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا. تو اب اس ماحول میں شیخ مفید کو زندگی گزارنا پڑ رہی ہے کہ جہاں اگر علمی بات کی آتی تو بس ایک مرتبہ فوراً لوگ بس زبانی پر توہین پہ اتر آتے ہیں, مگر یہ شیخ مفید کا مقام و مرتبہ کہ کسی مقام پر بھی شیخ پیچھے نہ رہے. علمی بات ہے تو شیخ سب سے آگے, اور اگر کوئی ہستی اور مذاق کی بات ہے تو وہاں بھی شیخ سب سے آگے, اور پھر اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہے تو وہاں بھی شیخ سب سے آگے ہیں. آج اگر کہ شیخ مفید کے کچھ اور ایسے واقعات ہیں کہ جس میں مذاق کا پہلو نمایاں, لیکن آج میرا دل چاہتا کہ شیخ کے میں دو تین آپ کے سامنے علمی مسئلے پیش کروں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ شیخ کتنے باریک بین تھے اور کتنی مہارت تھی شیخ مفید کی فقہ پر. لیکن یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے کے مسئلے ہیں, اس لیے کہ اگر ذرا سی توجہ ہٹ گئی نہ میں اپنی بات سمجھا پاؤں گا نہ آپ بات سمجھ پائیں گے. شیخ مفید کے مقام کو دیکھیے, اگر کہ جیسا کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اور کئی واقعات ہیں شیخ کے ہنسی اور مذاق والے, لیکن کیونکہ گفتگو کا وقت ختم ہو رہا اور ان واقعات کے مقابلے میں علمی واقعات کا سنانا زیادہ بہتر ہے تاکہ شیخ مفید کی عظمت کا آپ کے ذہن میں صحیح تصور پیدا ہو. شیخ مفید کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے علماء کی ہمیشہ سے خاصیت کہ تمام اسلام کے اندر جتنی بھی فقہ سب کے مسائل پر ان کو عبور ہوتا اور جس فقہ کا آدمی آتا وہ اس فقہ کے مطابق اسے جواب دیا کرتے. چنانچہ ایک مرتبہ شیخ مفید کا امتحان لینے کے لیے کچھ وہ مسلمان جو فقہ جعفری کو نہیں مانتے ہیں ایک مسئلہ بنا کے شیخ کے سامنے لائے اور کہا کہ ذرا اس کا جواب دیجیے. میں اس بات کو واضح کروں یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اور شاید مسئلہ بیان کرتے ہوئے میں خود بھی صحیح طریقے سے اپنی بات نہ سمجھا سکوں. ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہماری فقہ میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے. اس میں کچھ مرحلے ہیں کہ پہلے ماں باپ اور اولاد کو ملے گی, اگر ماں باپ اور اولاد نہ ہو تو دادا دادی نانا نانی اور بھائی بہنوں کو ملے گی, اور اگر یہ نہ ہو تو پھر پھوپھی خالہ چچا اور ماموں کو ملے گی. لیکن عام مسلمانوں کے یہاں یہ مسئلہ ذرا مختلف, ان کے یہاں ماں باپ اور اولاد نہ ہو تو دادا نانا بھائی بہن خالہ پھوپھی یہ سب کے سب میراث لیتے ہیں, ان سب کو ترکے میں سے حصہ ملتا. تو وہ عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد کہا کہ اس سوال کا جواب دیجیے. ایک آدمی مریض تھا, مریض تھا، مرنے کے قریب تھا. ایک مرتبہ ایک صحت مند آدمی، ایک صحیح آدمی اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ خوشی کوئی وصیت کرو، تمہارا آخری وقت قریب. اس نے جواب دیا بیما اسی، میں کیا وصیت کروں جبکہ میری میراث میں سے تمہاری دو بیویوں کو حصہ ملنے والا ہے، تمہاری دو خالاؤں کو حصہ ملنے والا ہے، تمہاری دو بھتیوں کو حصہ ملنے والا ہے، تمہاری دو بہنوں کو حصہ ملنے والا ہے، اور تمہاری دادی اور تمہاری نانی کو حصہ ملنے والا ہے. اب میں کس چیز کی وصیت کروں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک صحیح آدمی، صحت مند آدمی ایک بیمار کے پاس جاتا ہے، وصیت کرو، وہ کہتا ہے کہ میں مر رہا ہوں اور جائیداد کس کو ملے گی؟ تمہاری دو بیویوں کو، تمہاری دو پھوپھیوں کو، تمہاری دو خالاؤں کو، تمہاری دو بہنوں کو، تمہاری دادی کو، تمہاری نانی کو. اب کہا کہ شیخ مفید سے بتائیے اس مسئلے کا کیا حل ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کس طریقے سے ممکن ہے کہ اس کی دادی کو بھی، نانی کو بھی، خالہ کو بھی، پھوپھی کو بھی جائیداد کس رشتے سے ملے گی؟ اس مرنے والے کا کیا رشتہ بنتا؟ بس شیخ نے سنا اور فی الفور ایک جواب دے دیا. بس اس وقت اس قسم کے جواب کو سن کر ہمیں وہ سارے واقعات یاد آ جاتے ہیں جس میں معصومین کے ساتھ اس قسم کے سوالات کیے گئے، اور ایک رکاب میں پاؤں ہوتا اور مشکل ترین سوال ہوتا ہے اور میرے مولا کھڑے کھڑے فوراً اس کا جواب دیتے ہیں. شیخ نے بھی ایک مرتبہ فوراً جواب دیا اور کہا سنو یہ کس طریقے سے ممکن ہے. اب یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، میراث کے اپنے مسئلے سمجھنا مشکل ہے، خدا یہ کہ دوسروں کے فقہ کے مسئلے سمجھائے جائیں، لیکن اگر سمجھ میں نہ بھی آئے تو سن لیجئے کہ بطور تبرک تقریر کے اندر یہ واقعہ بھی آ جائے، اور یہ ہے کہ اگر جن کی سمجھ میں آ گیا ان کو لطف بھی آ جائے. شیخ نے کہا سنو یہ کس طریقے سے ہوا ہوگا، یہ جو بیمار آدمی ہے، یہ مریض جو ہے، وہ جو صحت مند آدمی ہے، اس مریض نے اس کی نانی سے بھی شادی کی اور اس کی دادی سے بھی شادی کی، اس مریض نے اس کی نانی سے شادی کی اور اس کی دادی سے شادی کی، اور اس کے بعد یہ شادی کی اس نے اس صحت مند آدمی کی نانی سے اور دادی سے، تو اس کی ایک بیوی سے دو لڑکیاں ہوں اور دوسری بیوی سے بھی دو لڑکیاں ہوں، دو لڑکیاں اس سے ہوئی کہ جو اس کی نانی ہے، دو لڑکیاں اس بیوی سے ہوئی کہ جو اس کی دادی ہے، اور اس کے بعد اس صحت مند آدمی نے اس مریض کی نانی سے اور اس کی دادی سے شادی کی، اور پھر اس مریض کے باپ نے اس صحت مند آدمی کی ماں سے شادی کی اور اس کے نتیجے میں دو لڑکیاں پیدا ہوں. اب یہ شیخ مفید بیٹھے بیٹھے فوراً ایک جواب دے رہے ہیں، ذرا سوچیے ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہو رہا ہے، اور شیخ نے مسئلہ سنا اور فوراً جواب دے دیا کہ دیکھو ضرور یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اس مریض نے صحت مند آدمی کی نانی سے شادی کی اور دادی سے شادی کی، اور دونوں سے دو دو لڑکیاں، اور اس صحت مند آدمی نے اس مریض کی نانی سے شادی کی اور دادی سے شادی کی، اور پھر اس مریض کے باپ نے اس صحت مند آدمی کی ماں سے شادی کی اور ان سے دو لڑکیاں پیدا ہوں. تو اب یہ مریض کا فیصلہ صحیح ہے کہ مروں گا میں اور جائیداد ملے گی تمہاری دو بیویوں کو، تمہاری دو بہنوں کو، تمہاری دو خالاؤں کو، تمہاری دو پھوپھیوں کو، تمہاری دادی کو اور تمہاری نانی کو. وہ کس طریقے سے؟ اب وہ اس طریقے سے کہ میں مرا تو میری جائیداد میں میری نانی کا بھی حصہ ہے، میری دادی کا بھی حصہ ہے، یہ دونوں تمہاری بیویاں، تو تمہاری دو بیویوں کو میری جائیداد ملے. مرنے کے بعد اب میرے باپ نے تمہاری ماں سے شادی کی، دو لڑکیاں پیدا ہوئیں، میرے باپ کی لڑکیاں ہیں، میری بہن ہو گئی. میں مرا تو میری ان دو بہنوں کو میراث میں سے حصہ ملے گا، مگر یہ تمہاری بھی بہنیں ہیں، اس لیے کہ میرے باپ کی بیٹیاں ہیں تو تمہاری ماں کی بیٹیاں، تو اب تمہاری بہنیں ہوئیں ان کو بھی حصہ ملا، تمہاری دو بہنوں کو حصہ ملا. اور سنو کہ تمہاری نانی کو حصہ ملے گا، اس لیے کہ تمہاری نانی میری بیوی، اور مرنے کے بعد بیوی کو حصہ ملتا ہے، اس لیے اسے حصہ ملے گا. تمہاری دادی کو حصہ ملے گا کیونکہ وہ بھی میری بیوی ہے، تو دادی بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے، اس لیے اسے حصہ ملے گا. اور سنو میں نے تمہاری نانی سے شادی کی، میری دو لڑکیاں پیدا ہوں، میری لڑکیوں کو حصہ ملے گا، لیکن یہ تمہاری ہو گئی خالہ، اس لیے کہ تمہاری نانی کی بیٹیاں ہیں، تمہاری نانی کی ایک بیٹی تمہاری ماں، اور یہ دونوں اس کی بہنیں ہوئی سوتےری، جو تمہاری خالائیں ہوئی لیکن میری بیٹیاں ہوں، تو تمہاری دو خالاؤں کو حصہ ملا. میں نے تمہاری دادی سے نکاح کیا، اس سے میری دو بیٹیاں پیدا ہوں، میری تو ہوئی بیٹیاں مگر تمہاری ہو گئی پھوپھیاں، اس لیے کہ تمہاری دادی کی لڑکیاں، ایک بیٹا تمہارے جو باپ تھے وہ تمہاری دادی کے بیٹے اور یہ ان کی بہنیں، تو میری بیٹیاں مگر تمہاری تو پھوپھیاں ہو گئیں. تو اب جائیداد میں کس کو ملا حصہ؟ اس مریض آدمی کی بیوی کو ملا، اس کی بیٹیوں کو ملا، اس کی بہنوں کو ملا، اور اس کی نانی اور دادی کو ملا، لیکن اس نے جواب کیا دیا اس طرح سے کہ جیسے اس کے کسی رشتے دار کو نہیں ملا کہ میں مروں گا اور حصہ تمہاری دونوں بیویاں لے جائیں گی جو اسی کی نانی اور دادی, تمہاری نانی اور دادی لے جائیں گی جو اسی کی بیوی ہے, تمہاری خالائیں اور پھوپھیاں لے جائیں گی جو اسی کی بیٹیاں, تمہاری بہنیں لے جائیں گی جو اسی کی بہنیں. بس ایک مرتبہ سوال کرنے والوں نے اعتراف کیا کہ بے شک آپ نے صحیح کہا, ہم نے اپنے سینکڑوں علماء سے پوچھ کر اور ایک سال غور کرنے کے بعد یہ سوال تیار کیا, اس کا جواب ایک لمحے کے اندر آپ نے دے دیا تھا. تو یہ شان ہوتی ہے علی کے ماننے والوں کی اور باب مدینۃ العلم سے متمسک ہونے والوں کی. اب یہ تو سوال کیا تھا دوسروں نے, جب شیخ مفید کی شہرت بڑھی تو اپنوں میں سے کچھ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم بھی تو ذرا امتحان لے جا کے شیخ مفید کا. اب یہ امتحان کسی بزو عداوت میں نہیں ہے, یہ امتحان فقط شیخ کے علم کو دیکھنے کے لیے. چنانچہ کافی علماء بیٹھے, ایک سوال تیار کیا اور شیخ مفید کے پاس پہنچتے اور پہنچنے کے بعد شیخ کے سامنے ایک اور سوال رکھا. یہ سوال بھی میراث کا سوال ہے, لیکن میراث کے سوال جیسا کہ میں نے کہا بہت مشکل ہوتے ہیں ان کو عام حالات میں سمجھنا, خدا یہ کہ وہ سوال جسے جان بوجھ کے مشکل بنایا. کہا کہ سنو, شیخ مفید کے سامنے ایک مسئلہ رکھا, ایک عورت اس نے چار مرتبہ نکاح کیا, وہ چار مرتبہ بیوہ ہوئی, اس نے ایک شوہر سے نکاح کیا بیوہ ہو گئی, پھر اس نے دوسری شادی کی اتفاق سے پھر اس کا شوہر مر گیا, پھر تیسری شادی کی پھر اس کا شوہر مر گیا, پھر چوتھی شادی کی پھر اس کا شوہر مر گیا, چار مرتبہ نکاح کیا چار مرتبہ وہ بیوہ ہو گئی. اور ہوا یہ کہ چاروں شوہروں کے پاس مل کر جتنی جائیداد تھی, جب اس کے چوتھے شوہر کا انتقال ہوا تو پتا چلا کہ ان کی آدھی جائیداد اس کے پاس آ چکی ہے اور آدھی ان شوہر کے رشتے داروں میں بڑھ گئی. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ میراث میں بیوی کا حصہ آٹھواں ہوتا ہے اگر مرنے والا صاحب اولاد, بیوی کا حصہ چوتھا ہوتا ہے اگر مرنے والا بے اولاد مرا. تو اب کہا کہ یہ بتائیے کہ ایک عورت نے چار شوہروں سے الگ الگ چار آدمیوں سے نکاح کیا اور چاروں کا انتقال ہوا, یجے بادے بگڑے, ان چاروں کے پاس مل کے جتنے پیسے ہیں, فرض کیجیے ایک کے پاس 50,000, ایک کے پاس 1,00,000, ایک کے پاس 2,00,000, ایک کے پاس 10,00,000, ان کی سب کی جائیداد کو جمع کیا جائے, ہر شوہر کے مرنے پر اس سے جو حصہ ملتا تھا جب آخر میں اس کے حصے کو جمع کیا گیا تو پتا چلا کہ چاروں شوہروں کے پاس جو مال تھا اس کا بالکل آدھا اس کے پاس آ گیا, جبکہ اصل میں اس کا حصہ چوتھا ہی بننا چاہیے. اس کا جواب کیا روایت میں کہ بے درنگ بے درے فوراً شیخ نے ایک لمحے میں جواب دے دیا کہ دیکھو اس طرح سے ہوا کہ چار بھائی تھے جن سے اس نے ایک کے بعد دوسرے سے نکاح کیا اور ان کے انتقال کے بعد اس کو میراث ملی. یہ چار جو شوہر اس کے ہیں یہ اجنبی نہیں ہیں, بلکہ ایک بھائی سے نکاح ہوا پھر اس کا انتقال ہو گیا, پھر اس نے دوسرے بھائی سے شادی کی اس کا بھی انتقال ہو گیا, تیسرے بھائی سے شادی کی اس کا بھی انتقال ہو گیا, چوتھے بھائی سے شادی کی اس کا بھی انتقال ہو گیا. چار بھائی سے جن سے اس نے شادی کی اور ہر ایک سے میراث ملتی گئی, نتیجے میں اس کے پاس آدھا مال ہو گیا. کیسے؟ اب شیخ نے ایک مثال دے کے اس کو حل کیا کہ ان چاروں کے پاس مل کر 18 دینار تھے, بڑے بھائی کی جائیداد تھی 8 دینار. اب یہ 8 تو شیخ نے کہا آپ اسے 8,000 کر لیں, آپ اسے 8,00,000 کر لیں. بڑے بھائی کا حصہ تھا 8 دینار, بڑے بھائی کی جائیداد, حصہ نہیں اس کی اپنی جائیداد 8 دینار تھی, دوسرے کی جائیداد 6 دینار تھی, تیسرے کی جائیداد 3 دینار تھی, چوتھے کی جائیداد 1 دینار تھی, 8 + 14 = 317 + 1 = 18. ان کی کل جائیداد جو ہے وہ 18 دینار اگر ملایا جائے, اور جب اس کے چوتھے شوہر کا انتقال ہوا تو 9 دینار اس کے پاس آ چکے ہوں گے. چلو میں تمہیں حساب بتاتا ہوں, دیکھو پہلے اس نے شادی کی پہلے بھائی سے جس کی جائیداد تھی 8 دینار, وہ بے اولاد مرا, بیوی کا حصہ ہوتا ہے چوتھا, 8 میں سے 4 حصہ نکالا 2 دینار, وہ مل گیا بیوی کو, اب بچے 6 دینار. اب جب کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کی میراث بھائیوں میں برابر سے تقسیم ہو جاتی, تو اب 6 دینار 3 بھائی تھے, تینوں میں تقسیم ہوئی, ہر ایک کو 2 دینار ملے. جس کے پاس 6 تھے پہلے سے 2 اور آ گئے اس کے ہو گئے 8, جس کے پاس پہلے سے 3 تھے 2 اور آ گئے اس کے ہو گئے 5, جس کے پاس 1 تھا 2 اس کو ملے اپنے بھائی کے مرنے سے اس کے پاس ہو گئے 3. اب 3 بھائی ہیں, ایک کے پاس 8 ہو گئے, ایک کے پاس 5, ایک کے پاس 3. دوسرے بھائی کا انتقال ہو گیا جس سے اس نے شادی کی, اس کے پاس 8 دینار تھے, اس کا حصہ ہے چوتھائی. جب آدمی بے اولاد مرے تو بیوی کو چوتھائی ملتا ہے, 8 دینار کا چوتھائی 2 دینار اس کو مل گیا اور بچے 6 دینار. اب 2 بھائی ہیں, جائیداد بھائی کو بھائی کی جائیداد بھائی میں تقسیم ہوگی, دونوں کو آدھا آدھا ملا, ایک کو 3 دینار ایک کو 3 دینار.
تو اب جس کے پاس پانچ تھے اس کے آٹھ ہو گئے، جس کے پاس تین تھے اس کے چھ ہو گئے، اب جس کے پاس پانچ تھے اس کے آٹھ ہو گئے، اسی سے اس نے نکاح کر لیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، آٹھ میں سے چوتھائی سے ملا دو دینار اور باقی بچے چھ دینار، کیونکہ ایک ہی بھائی ہے پورے کے پورے اس کے پاس چلے گئے، چھ اس کے پاس پہلے سے ہیں، چھ یہ آ گئے بارہ ہو گئے، اس کے کچھ دنوں کے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا، بارہ دینار میں سے اب بیوی کا حصہ ہے چوتھائی یعنی تین دینار، تین دینار بیوی کو ملا اور نو دینار اب چلے گئے اس کی خالہ پھوپھی ممانی کو، اب تین دینار اس کو ملے، تو اب اس عورت کے پاس کیا ہوئے، پہلے شوہر کے مرنے کے بعد دو آئے، دوسرے کے بعد دو آئے چار ہو گئے، تیسرے کے بعد دو آئے چھ ہو گئے، چوتھے کے بعد تین آئے نو ہو گئے، چھ اور تین نو ہوئے، کل جائیداد چاروں کی مل کر اٹھارہ ہے، اٹھارہ میں سے نو اس کے پاس اس طریقے سے آ گئے کہ چار الگ الگ بھائیوں سے، چار بھائیوں سے نکاح کیا تھا، اس انداز سے تقسیم ہوئی اس کی جائیداد۔ اب جو ایک مرتبہ سنا تو سب کے سب حیران و پریشان کہ جس سوال کو بنانے میں ہمارا ایک سال لگا اور شیخ نے بیٹھے بیٹھے ایک لمحے میں اس کا جواب دے دیا، آسان نہیں ہے اس انداز سے جواب دینا، آپ حضرات کو ابھی تک سوچ ہی رہے ہوں گے شیخ اور آج کا حساب، اور شیخ نے ایک لمحے میں اس کا جواب دے دیا، یہ شیخ کی مہارت ہے، یہ شیخ کا عبور ہے علم فقہ کے اوپر۔ عجیب و غریب سوال کرتے تھے لوگ آ کے شیخ سے، ایک آدمی نے شیخ مفید سے آ کر سوال کیا، کہا کہ بتائیے، ایک آدمی ہے وہ غسل کرنا چاہ رہا ہے، غسل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ سے زیادہ غسلوں کا ثواب ملے، تو ایک آدمی کو زیادہ سے زیادہ کتنے غسل کا ثواب ایک وقت میں مل سکتا ہے؟ شیخ نے کہا 20 غسل ایک وقت میں ایک آدمی پر ہو سکتے ہیں، ایک وقت میں ایک آدمی پر 20 غسل، الگ الگ باتوں کی وجہ سے 20 غسل، جس میں کچھ واجب ہو کچھ سنت۔ کہا کہ وہ کیسے ممکن ہے ایک آدمی پر 20 غسل؟ کہا کہ ہاں سنو، میں بتاتا ہوں کہ ایک آدمی پر 20 غسل کیسے واجب ہوتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی کو احتلام ہو گیا، اس پر غسل جنابت واجب، اس کے بعد اس نے بیوی سے نزدیکی اختیار کی، دوسرا غسل واجب، اس کے بعد اس نے ایک میت کو چھو لیا جسے ابھی غسل نہیں دیا گیا تھا، اور جب میت کو غسل دینے سے پہلے چھوئے تو چھونے والے پر غسل مس میت واجب، یہ تیسرا غسل اس کے اوپر واجب ہو گیا، اس کے بعد اس نے ایک ایسی میت کو چھوا جس کو غسل دیا جا چکا تھا، جب کسی میت کو غسل دے دیں آپ کو باقیدہ میت، اس کو اگر کوئی چھوئے تو چھونے والے کے لیے مستحب ہے غسل کرنا، اس نے آپ کو باقیدہ میت کو چھوا ایک اور غسل اس پر ہو گیا لیکن یہ مستحب غسل تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ چاروں غسل کہاں ہوئے، کس جگہ ہوئے؟ یہ وہ شخص تھا کہ جو مدینے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا، مدینے میں داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو اب مدینے میں داخل ہونا چاہتا ہے، مدینے میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یہ اس پر پانچواں غسل ہے جو اس کے اوپر مستحب ہے۔ اچھا، مدینے میں جا کر اس کا ارادہ ہے جنت البقیع کی زیارت کرنے کا بھی، معصوم کی زیارت کے لیے کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے غسل مستحب ہے، وہ غسل اسے کرنا ہے۔ جب مدینے میں جانا چاہتا ہے تو قبر رسول کی بھی زیارت کرے گا، مدینے میں داخل ہونے کا ایک الگ اصول ہے اور قبر رسول کی زیارت کا الگ اصول ہے۔ ایک آدمی مدینے میں جا رہا ہے زیارت نہیں کرنا چاہتا، اس کو یہ غسل کرنا ہے، تو اب یہ مدینے میں جا رہا ہے اس کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے پانچواں غسل، قبر رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے چھٹا غسل، جنت البقیع کی زیارت بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ساتواں غسل، اور اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے سب کا سب، یہ واقعہ پیش آ رہا ہے آج کے دن بقرعید کا دن، تو بقرعید کے دن صبح کا وقت ہے، بقرعید کا غسل اس کے اوپر سنت۔ اچھا، یہ بقرعید بھی جمعے کے دن پڑ رہی ہے، تو اب جمعے کا غسل وہ بھی آدمی پر سنت ہے، جمعے کا بھی غسل کرنا چاہتا، یہ نو غسل ہو گئے۔ اچھا، آج بقرعید ہے یعنی 10 دن ہی، کل کا دن تھا 9 دن ہی، 9 دن ہی تو کہتے ہیں یوم عرفہ، یہ شہادت مسلم ابن عقیل کا دن، اس دن غسل کرنا مستحب ہے، اگر کوئی اس دن غسل نہ کرے تو اس کے لیے تاکید ہے کہ اگلے دن اس کی قضا کرے۔ اب یہ کل والا غسل جو تھا اس نے نہیں کیا تھا مجبوری کی وجہ سے، اب اس کی قضا بھی یہ کرنا چاہتا ہے، یہ 10واں غسل ہے جو اسے کرنا ہے۔ اچھا، آج جس دن یہ غسل کرنا چاہتا ہے آج پورے سورج کو گرہن لگا، جب پورے سورج کو گرہن لگے تو اس دن پھر غسل کرنا مستحب ہوتا ہے، سورج کو گرہن بھی لگا اس کا بھی غسل کرنا ہے۔ کہ ایک مسئلہ یہ کہ اگر کبھی سورج گرہن اور چاند گرہن لگا اور آدمی نے نماز آیات نہ پڑھی اور قضا کر دی، تو اس کے لیے حکم ہے کہ جب نماز آیات پڑھنا چاہے تو مستحب ہے کہ غسل بھی کرے۔ تو آج یہ مدینے میں داخل ہو کر اپنی نماز آیات کی قضا بھی پڑھنا چاہتا ہے، اس کا ایک الگ سے غسل ہے، وہ اس کے اوپر مستحب ہے۔ اچھا، اب یہ نماز آیات پڑھنے کے بعد خدا سے حاجت طلب کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھے گا حاجت کی، تو حاجت کی نماز کے لیے سنت ہے کہ پہلے آدمی غسل کرے، تو ایک اس کے لیے صلات حاجت کا، حاجت کی نماز کا غسل وہ اس کے لیے مستحب ہے. اچھا اب حاجت کی نماز کے بعد یہ استخارہ دیکھنا چاہتا، استخارہ دیکھنے کے لیے آدمی کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کر کے استخارہ دیکھے، اب اس کے لیے غسل استخارہ جو ہے وہ بھی مستحب ہے. اچھا یہ بھی اسے پتا ہے کہ عرب میں کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے بارش نہیں ہوئی، تو اس کا ارادہ ہے کہ نماز حاجت پڑھ کر اور استخارہ دیکھ کر نماز بارش کی پڑھنا چاہتا. نماز بارش کے لیے مستحب ہے کہ آدمی غسل کر کے بارش کی نماز پڑھنے جائے، تو اب اس کے لیے اس لیے بھی یہ غسل مستحب ہے. اچھا آج جب یہ روضہ رسول اور قبر امام کی زیارت پہ جائے گا تو اس کا ارادہ ہے کہ توبہ کرے گا اپنے گناہوں سے، توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد توبہ کرے، اس لیے یہ توبہ کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس کے اوپر مستحب ہے. اچھا اس کے بعد اتفاق یہ پیش آیا کہ جب یہ جا رہا تھا مدینے میں داخل ہونے کے لیے تو راستے میں اس کی نگاہ پڑ گئی سولی پر لٹکے ہوئے ایک آدمی پر، اور جو آدمی سولی پر لٹکے ہوئے آدمی کو دیکھے، جس کو پھانسی دی گئی اس آدمی کو اگر کوئی دیکھے تو دیکھنے والے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے. چنانچہ اس نے اس آدمی کو دیکھ لیا، جا رہا تھا غسل کرنے، راستے میں اس آدمی پر نگاہ پڑ گئی، یہ غسل اس کا مستحب ہو گئے. اچھا اب جب یہ آگے بڑھ رہا تھا تو راستے میں ایک قسم کی صحرائی چھپکلی ہوتی کرگز سے کچھ بڑی، جس کے بارے میں تاکید ہے کہ جب اسے مارو تو مستحب یہ ہے کہ غسل کرو. وہ گرگٹ اس کے راستے میں آیا، اسے بھی اس نے مار دیا، اب اس کے لیے اسے اور غسل کرنا مستحب ہو گیا. اچھا اب یہ مدینے میں جانے کے بعد اور مدینے میں جا کر یہ استخارہ حاجت وغیرہ کیوں کر رہا ہے، اس کے بعد اسے اپنے دشمن سے مباہلہ کرنا ہے، دشمن سے یہ سنت ہے اسلام میں، یعنی ایک طریقہ کہ جب کوئی آدمی آپ کی بات نہ مان رہا ہو اسے دعوت میں مباہلے کہ آؤ ہم اور تم میدان میں نکل کر لعنت کرتے ہیں جھوٹے پر خدا، آج یہ مباہلہ کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی غسل مستحب ہے، چنانچہ اس کا غسل اس پر ہے. اچھا اب نتی آج ایک آخری بات اور کہ آج کی رات کو جو اٹھا ہے ابھی صبح کے وقت، تو یہ رات جو اس میں اختلاف ہوا اور اس کے بعد صحبت ہوئی، اس سے پہلے رات کو یہ سویا تھا مستی کی حالت میں شراب پی کر، جو آدمی مستی کی حالت میں تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، تو اب وہ غسل بھی یہ اتارنا چاہتا ہے. اس طرح سے 20 غسل اس کے اوپر بیت وقت ایک آن میں ایک لمحے میں یہ 20 کے 20 غسل اس کے لیے واجب یا مستحب ہو گئے. اب یہ جائے ایک غسل کرے اور 20 غسلوں کی نیت کرے، اسے ان تمام غسلوں کا ثواب مل جائے گا. یہ شیخ مفید نے ایک لمحے کے اندر سوال کرنے والے کا سوال سنتے ہی اس کو جواب دے دیا. اندازہ کریں کہ کتنا بڑا فقیر، کتنا بڑا مجتہد ہوگا وہ شخص کہ اگر میراث کا مسئلہ پوچھا جائے اپنے فقہ کا اور ایسا کہ ہم اس کو آدھے گھنٹے میں سمجھ نہ پائیں اور وہ ایک لمحے میں جواب دے دے، اگر دوسرے مسلمان اپنی فقہ کا مسئلہ پوچھے تو وہ آ کے جواب دے دے، اور اگر اس قسم کا مشکل ترین مسئلہ رکھا جائے تو فوراً ایک لمحے کے اندر اندر اس کی زبان پر اس کا جواب حاضر ہو. یہ تھے شیخ مفید، یہ تھا ان کا علم، یہ تھا ان کا مقام. کبھی تو جب ان کا وقت انتقال آیا تو خود امام زمانہ کہتے ہیں کہ آج یوم علی آل رسول عظیم، آج آل محمد کے لیے ایک مصیبت کا دن ہے، اتنا بڑا فقیر، اتنا بڑا عالم اس دنیا سے رخصت ہوا. 412 ہجری کی شب جمعہ آئی، رمضان کی رمضان کے پہلے ہفتے میں، 3 رمضان ہے، شب جمعہ ہے، 412 ہجری کی تاریخ ہے، اور شیخ مفید جس کام کے لیے قدرت نے پیدا کیا تھا اس کام کو انجام دے چکے ہیں. ایک جانب مناظرے میں تمام کے تمام دشمنان اہل بیت کو شکست دے چکے ہیں، اب بغداد کی حد تک کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آگے پڑھ کر آل محمد کے ماننے والوں کو مناظرے کا چیلنج دے. دوسری جانب علم فقہ کے اندر اس مہارت کا ثبوت دے چکے ہیں کہ واقعاً پہلی مرتبہ شیخ مفید کے دور میں لوگوں کو اجتہاد کی عظمت کا اندازہ ہوا اور لوگ جوش در جوش آ کے تقلید کر رہے ہیں. تیسری جانب ایک ایسا مدرسہ قائم کر رہے ہیں جس میں شیخ صوفی جیسا شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے، جسے آگے چل کر نجف کے حوض علمیہ کو قائم کرنا ہے، اور سید مرتضیٰ کی شکل میں اپنا ایک ایسا شاگرد چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک ایسا قائم مقام چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو ان کے بعد صحیح معنوں میں علم فقہ کی ایک صحیح بنیاد رکھے گا. شیخ مفید کا کام مکمل ہو گیا، 76 سال کی عمر ہے، 3 رمضان کی شب آئی شیخ مفید کا انتقال ہوتا ہے، اور بڑی شان کے ساتھ شیخ مفید کا جنازہ اٹھا، بغداد کے میدان اسنان میں جنازہ رکھا گیا، سید مرتضیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، 70 ہزار صاحبان ایمان نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اس زمانے کی تعداد اور آبادی کو دیکھتے ہوئے سوچیں۔ اور شیخ صوفی کا یہ جملہ ہے کہ بغداد کی تاریخ میں آج تک کبھی کسی کے مرنے پر اتنا ماتم، اتنی آہ و بکا اور اتنا گریا نہیں سنا گیا کہ موافق و مخالف، عامہ اور خاصہ، شیعہ اور سنی، سب کے سب ان کے جنازے پر حاضر تھے اور پورے احترام کے ساتھ ان کا جنازہ اٹھایا گیا اور انہیں ان کے گھر میں دفن کیا گیا، جہاں پہ ان کی قبر پر امام کا مرثیہ لکھا ہوا نظر آیا، اور کچھ مدت کے بعد ان کی قبر سے انہیں کاظمین میں منتقل کیا گیا، جہاں نویں امام کے پائتی شیخ مفید کو دفن کیا گیا، اور آج تک وہاں پہ شیخ مفید کی قبر موجود ہے جو مرجع خلائق خاص و عام ہے۔ یہ تھی شیخ مفید کی زندگی کے کچھ مختصر ترین کیفیت اور کچھ مختصر ترین حالات۔ بہرحال حق تو ادا نہیں ہو سکتا ان ہستیوں کا، لیکن میں نے کوشش کی کہ آپ کو اگر کچھ زحمت ہوئی ہے ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھنے کی، تو تھوڑا بہت تذکرہ ہو جائے، تھوڑا بہت احسان اتر جائے ان ہستیوں کا۔ شیخ مفید کے ذکر کے اختتام کے ساتھ، آئندہ ہفتے کا موضوع مقدس عرض بیلی کی ذات ہے، اور میں نے کچھ واقعات کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا، ایک کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہر چیز کھل کے بیان نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے تو کسی اور مقام پر، اسی سلسلے میں شیخ مفید کے حالات اس پہ دوم کی صورت میں کچھ واقعات باقی ہیں جو میں پیش کروں گا۔ خود علم فقہ میں عجیب عجیب معاملے باقی ہیں ابھی شیخ مفید کے، تو انشاءاللہ کبھی اور بیان کروں گا۔ اور دوسری وجہ جلدی ختم کرنے کی یہ تھی کہ شیخ مفید ہوں یا سعید ثانی ہوں یا نصیر الدین طوسی ہوں یا علماء اعلام ہوں یا خود معصومین ہوں، صحیح معنی میں ان کا حق یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے زندگی گزاری، اس مقصد پر ہم توجہ دیں۔ ساری زندگی ان علماء کی گزری علم فقہ کو مضبوط اور مستحکم کرنے میں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ فقہی مسائل کو زیادہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج کافی وقت گزر گیا، لیکن میں فقط اس لیے کہ دو ہفتے جو سلسلہ منقطع رہا یہ دوبارہ شروع ہو جائے، 10 منٹ جو باقی ہیں اس میں فقہ کے مسائل کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ تقریر سے میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک دو کی تقریر ایک گھنٹے میں پوری ہو جائے، تاکہ زیادہ زحمت سردیوں میں نہ ہو اور مسائل کم سے کم 15 سے 20 منٹ تک آئیں۔ مسائل فقہ کے اندر میں کسی ترتیب سے مسئلے بیان نہیں کروں گا، بلکہ اہم اہم کچھ مسئلے میں نے انتخاب کیے ہیں، انہیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں ایک ایسا اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خود یہ توقع ہے کہ پورا نہ ہو سکے گا وقت میں، لیکن کم سے کم کچھ بات تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مسئلہ ہے حالت سفر کی نماز کا۔ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہر مسافر کے لیے جب وہ سفر کرے واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعتوں کی شکل میں انجام دے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز جو 4 رکعت کی ہے وہ 2 رکعت کی نماز ہو جاتی ہے، یہ ہر مسافر کے لیے واجب ہے۔ البتہ اس کی کچھ شرائط، جن میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سفر کم سے کم 27 میل اور 6 فرلانگ کا، یعنی تقریباً 28 میل کا سفر ہو۔ جب کوئی آدمی 28 میل کا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے واجب ہے کہ اگر اسے پہلے سے معلوم ہے کہ مجھے 28 میل جانا ہے، تو جیسے ہی اپنے شہر سے باہر نکلے ویسے ہی اپنی نماز فصل کر دے، چاہے ابھی 2 میل چلاؤ، مثلاً ہمیں جانا ہے 50 میل، اب ہم 2 میل یہ ارادہ کر کے نکلے کہ 50 میل جانا ہے، ابھی ہم کراچی سے باہر 1 میل پہنچے تھے نماز کا وقت ہو گیا، اگر کہ ہم شہر سے فقط 1 میل دور ہے مگر نماز ہماری فصل شروع ہو جائے گی۔ اور یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، سبھی جانتے ہیں، اس مسئلے کے بارے میں مجھے گفتگو نہیں کرنا۔ کم سے کم سفر 28 میل کا ہو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی فقط جانا چاہتا ہے واپس نہیں آنا چاہتا تو اس کا سفر 28 میل ہو، اور اگر کوئی آدمی جا کر آنا چاہتا ہے تو اگر اس کا جانا 14 میل اور آنا 14 میل ہے تو یہ بھی 28 میل مانا گیا ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو فقط جائیں گے آئیں گے نہیں، مثلاً ایک آدمی ہے شہر چھوڑ رہا ہے، کراچی چھوڑ کے جا رہا ہے، اب اسے یہاں واپس نہیں آنا، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کم سے کم 28 میل چلے۔ مگر ایک آدمی ہے جا رہا ہے 1 دن 2 دن 4 دن کے بعد واپس بھی آنا، تو ایسے آدمی کو جس کو واپس آنا اس کا جانا اور آنا مل کے اگر 28 میل ہو جائے تب بھی وہ مسافر کہلائے گا، چاہے فقط وہ 14 میل گیا ہو۔ اگر کیونکہ گیا 14 میل، آیا 14 میل، 28 میل ہو گئے، سفر ہو گیا، اس کو نماز فصل پڑھنا۔ لیکن ایک اہم مسئلہ جو اس سلسلے میں ہے وہ آیت اللہ خمینی کے مقلدین کے لیے ہے، کیونکہ ان کو میں نے دیکھا ہے کہ اس مسئلے میں عام طور پر غلطی کرتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کے علم میں بھی یہ مسئلہ نہیں ہے آیت اللہ خمینی کا، اور خود کے علم میں ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تو نیا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سفر کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب شہر سے باہر آپ جائیں 28 میل تو آپ کی نماز آدھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک اختلاف ہے علماء میں کہ اگر کوئی بڑا شہر ہو, وہ جو چھوٹے چھوٹے شہر جو امام کے زمانے میں جیسے ہوتے تھے, 70,000 کی آبادی, 1,00,000 کی آبادی, 5,00,000 کی آبادی, ٹھیک ہے, اس میں تو اب تک یہی حکم ہے. لیکن اختلاف ہے علماء میں کہ اگر شہر بڑا ہو, یعنی 20,00,000 کی آبادی ہے, 40,00,000 کی آبادی ہے, 60,00,000 کی آبادی, جتنا بڑا شہر تو امام کے زمانے میں ہوتا ہی نہیں تھا, تو کیا وہاں بھی یہی مسئلہ ہے یا وہاں کا مسئلہ مختلف ہے؟ تو آیت اللہ خود تو کہتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے شہر میں کوئی فرق نہیں ہے. چھوٹا شہر ہو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ جب شہر سے باہر آپ نکل کر 28 میل جائیں تو نماز آپ کی آدھی ہے. بڑا شہر ہو تب بھی یہ حکم ہے کہ جب تک کہ شہر سے باہر نہیں نکلیں گے اس وقت تک آپ مسافر نہیں ہیں اور آپ کو نماز پوری پڑھنا ہے. یہ مسئلہ پھر بھی واضح نہیں ہوا, خمینی صاحب کا مسئلہ سنیں تو واضح ہو جائے گا. البتہ آیت اللہ خمینی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر شہر بڑا شہر ہے جیسے کراچی ہے, جیسے لاہور ہے, جیسے تہران ہے, بڑا شہر ہے تو بڑے شہر میں شہر کو نہیں دیکھیں گے, محلے کو دیکھیں گے. اگر کوئی آدمی اپنے محلے سے 28 میل جا رہا ہے تو چاہے ابھی وہ اپنے شہر کے اندر ہو پھر بھی اس کو نماز فجر پڑھنا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ یہاں سے ملیر کا فاصلہ, ہم بطور مثال عرض کر رہے ہیں, فاصلہ ہم نے کبھی ناپا نہیں, فرض کیجئے یہاں سے ملیر کا فاصلہ ہے 15 میل جانے کا. تو اب اگر کوئی آدمی کھارگڑ سے ملیر جاتا تو جو کہ جا کر واپس آئے گا, جانا 15 میل اور آنا 15 میل 30 میل بنے, اس کے لیے آیت اللہ خمینی کا فتویٰ کہ کھارگڑ سے نکلتے ہی اس کی نماز فجر ہو جائے گی اور واپس آنے تک وہ جتنی نمازیں بیچ میں پڑھے گا سب نمازیں قصر پڑھے گا. یعنی آیت اللہ خمینی کا فتویٰ یہ ہوا کہ اگر کوئی بہت بڑا شہر ہے تو وہاں پہ آدمی کے محلے کو معیار بنایا جائے گا. جب کوئی اپنے محلے سے 28 میل دور جائے, اپنے محلے سے 28 میل دور جائے تو اس کی نماز قصر ہو جائے گی, چاہے ابھی تک اپنے شہر کے اندر ہی کیوں موجود نہ ہو. اچھا محلے میں بھی میں یہ بتا دوں, خیر کھارگھر کا محلہ تو چھوٹا محلہ اس اعتبار سے کہ یہ پھیلا کم ہے, اونچا زیادہ ہو گیا, لیکن وہ محلے کے جن کے اندر چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں وہ محلے خود بہت لمبے ہوتے ہیں. مثلا نازم آباد کا محلہ ہے, اب چاہیے 5 میل تک نازم آباد کا محلہ ہی محلہ ہے, خود ملیر کا علاقہ ہے, 8-10 میل تک پھیلا ہوا ہے. تو آیت اللہ خمینی یہ کہتے ہیں کہ 28 میل کا حساب بھی محلے سے نہیں کریں گے, اپنے گھر کے دروازے سے کریں گے, گھر کے دروازے سے گریں گے 28 میل. جیسے فرض کیجئے نازم آباد کا محلہ ہے یا ملیر کا محلہ ہے یا سلجھا بازار کا محلہ 3 میل لمبا ہے. اب اگر ایک آدمی سلجھا بازار جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے وہ جا رہا ہے 25 میل, لیکن خود سلجھا بازار بھی تو 3 میل لمبا ہے, اگر اس کے گھر سے سلجھا بازار کے آخر تک 3 میل بن جاتے ہیں تو یہ 3 میل بھی شامل کیے جائیں گے, اور 3 اور 25 28 میل سمجھا جائے گا. یعنی فاصلہ ہم ناپیں گے محلے سے نہیں, فاصلہ ناپیں گے اپنے گھر کے دروازے سے. جبکہ چھوٹے شہر میں کیا حکم ہے, فاصلہ کہاں سے ناپتے ہیں, جہاں شہر ختم ہوتا ہے اس کی آخری مکان سے, آخری دیوار سے. لیکن بڑے شہر کا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بڑے شہر میں رہتا ہے تو اس کے گھر کے دروازے سے جہاں وہ جا رہا ہے اگر آنا جانا 28 میل ہے اور اسے واپس بھی آنا ہے. ایک آدمی تو ایسا ہے کہ جسے نہیں آنا ہے, جیسے فرض کیجئے ایک آدمی کھارگھر کو چھوڑ کے ملیر رہنے جا رہا ہے, مکان چھوڑ رہا ہے, اب یہاں سے ملیر جائے گا تو فقط جانا ہے, اس کی واپسی نہیں ہے, وہیں رہ جانا ہے, تو اب یہ تو 28 میل نہیں بنے گی, یہ تو بنے فرض کیجئے 15 میل. ایسا آدمی نہیں, جا رہا ہے اور واپس بھی آنا چاہتا ہے, تو ان کا یہ فتویٰ ہے کہ شہر کے اندر بھی اگر کوئی اتنا فاصلہ طے کر لے تو اس کی نماز قصر ہو جاتی ہے. بلکہ وہ اس کے آگے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ضروری نہیں جو مسافر کا مسئلہ کہ 28 میل بالکل سیدھا جانا ہو, نہیں, پر کیجیے کہ ایک آدمی ہے اس کو جانا ہے یہاں سے صدر تک, مشکل سے 4 میل 5 میل ہوگا 2 میل ہوگا صدر تک جانا ہے, اور صدر سے سلجھا بازار سے جانا ہے. فرض کیجیے, میں صرف فرض کر رہا ہوں کہ یہاں سے صدر ہے 4 میل اور صدر سے سلجھا بازار ہے 3 میل, ٹھیک ہے, صدر جائے گا سلجھا بازار جائے گا, یہ تو 7 میل بنے, 4 اور 3 7. لیکن اگر اسے اتفاق سے 3-4 دفعہ صدر سے سلجھا بازار آنا پڑا, گیا سلجھا بازار کسی کام سے یاد آیا کہ میں فلاں چیز بھول آیا ہوں صدر, پھر واپس آیا, پھر وہاں سے سولجر بازار گیا, پھر یاد آیا کہ میں فلاں کام اور کھل کر آیا, پھر گیا صدر, پھر آیا سولجر بازار, چار پانچ مرتبہ اس طرح گیا. اگر اتنے سے فاصلے میں بھی کئی دفعہ آنے جانے میں 28 میل بن گئے خاندر سے, تو سولجر بازار میں بھی آدمی کی نماز فسر ہو جائے گی, اور وہاں بھی ظہر عصر اور عشاء کی نماز اسے دو رکعت ہی پڑھنا. اب آیت اللہ خمینی کے مقلدین بہرحال لوگوں کے رشتے دار تو اب نارتھ آزاد میں رہتے ہیں, ناظم آباد میں رہتے ہیں, ملیر میں رہتے ہیں, اور جانا پڑتا ہے, لوگ جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر تو دو دو تین تین چکر ہوتے ہیں, موت وغیرہ کے مسئلے میں تو تین تین چار چار چکر لگانا پڑتے ہیں. تو اب اگر 28 میل بن گیا فاصلہ, تو کراچی کے اندر آیت اللہ خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز فجر پڑھنا پڑے گی آپ کو, آپ پوری نہیں پڑھ سکتے. اور اگر رمضان کے مہینے میں ایسی بات پیش آ گئی, تو اگر آپ ظہر سے پہلے نکلے ہیں خاندر سے اور ملیر گئے, تو روزہ بھی آپ کا ٹوٹ جائے گا. روزہ آپ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ مسافر کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں. یہاں سے روزہ رکھ کے نکلیں گے, جیسے ہی خاندر سے باہر نکلے روزہ آپ کا ختم ہو گیا, آپ مسافر بن گئے. جیسے ہی یہاں سے نارتھ اعظم آباد گئے یا نیو کراچی گئے, آپ کا روزہ جو ہے ختم ہو گئے. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, لیکن عام طور پر دیکھا گیا کہ آقا خمینی کے مقلدین اس مسئلے میں اتنی احتیاط نہیں کرتے, اور جاتے ہیں اگر ملیر بھی, جاتے ہیں اگر نارتھ اعظم آباد بھی, تو وہاں جا کر بھی وہ اپنی نماز پوری پڑھتے ہیں, جبکہ آقا خمینی کے فتوے کے نزدیک یہ غلط ہے اور جائز نہیں. البتہ جس نے پہلے مسئلہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے غلط نمازیں پڑھ لی, اس کی بات تو دوسری ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن گناہگار ضرور ہے کہ تم نے مسئلہ سیکھا کیوں نہیں. البتہ نماز تو دوبارہ نہیں دہرانا ہے. یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, جو سوال میں آج پیدا کروں گا اس کا جواب میں آئندہ آپ سے دوں گا. وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا عام آدمی کے لیے مسئلہ جو کبھی جاتا ہے ملیر میں. فرض کیجیے ایک آدمی ملیر میں رہتا ہے, روزانہ خاندر کام کرنے آتا ہے, روزانہ آتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ اس کا حکم جو ہے وہ میں آئندہ ہفتے کو بتاؤں گا, اس لیے کہ آج وقت کافی گزر گیا ہے اور اس مسئلے کے دوسرے حصے کی کافی وضاحت ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ خمینی صاحب کے مقلد کے لیے کراچی میں اگر 28 میل کا سفر ہو جاتا, 28 میل وہ گھومتا, چاہے وہ 2 میل کے دائرے میں گھومتا رہے, صدر سے سولجر بازار, وہاں سے واپس صدر, پھر سولجر بازار, پھر صدر, اور اس گھومنے میں 28 میل ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے نماز جو ہے فسر ہو جائے گی اور وہ اپنی نماز پوری نہیں پڑھ سکتا, اور مسئلہ نہیں سیکھا اور پوری نماز پڑھی تو وہ گناہگار ہے, مسئلہ نہ سیکھنے کا. خدا بندہ محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور خدا بندہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ دین آل محمد اور تیری خوشی کی خاطر ان علماء دین کی طرح اپنی تمام تر وسعت, کوشش, محنت اور قوت سے کام لے کر تیرے دین کی جو خدمت